الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم. برسم صلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد وصلاة کے بعد سورة الرعد کی تفسیر کا سلسلہ جو گزشتہ تین جمعوں سے منقطع تھا آج سے شروع کر رہا ہوں. گزشتہ تین جمعوں میں حج زیارت کے موضوع پر گفتگو کی تھی. موسم اور وقت کی مطابقت سے آج پھر مسلسل تفصیل کے تحت بیان ہوگا انشاءاللہ. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. اس سے پہلے تفسیر کے تحت یہ بیان ہو چکا کہ وہی لوگ عقل والے ہیں، عقل مند وہی لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے احکام اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے، اور جن سے رشتہ جوڑنا ہے انہیں سے جوڑتے ہیں، جن سے توڑنا ہے ان سے توڑتے ہیں، اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر وعدہ کرتے پھرتے نہیں ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جنت و دوزخ پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، جزا اور سزا پر اقرار کر لیا ہے، زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق کی ہے، وہ اپنے قول سے پھرتے نہیں. یہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے، قول و قرار پر قائم رہتا ہے، اور جو زبان سے اور ہو، دل سے اور ہو، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. وہ ہوا کے ساتھ بدلتا ہے، جدھر ہوا کا رخ ہوا اسی طرف ہو گیا. مذبذبین بین ذلک والا اس کا حال ہوتا ہے کہ وہ تذبذب میں ہوتا ہے، شک شبہ میں ہوتا ہے، اس کو یقین کی دولت حاصل نہیں ہوتی. ان لوگوں کا حال قرآن میں بیان ہوا کہ یہ لوگ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کیا مطلب کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے؟ مومن وہ ہے جن کے دلوں پر ایمان نقش ہے. اگر زبان پر ایمان کا کلمہ ہے تو دل سے اس کی تصدیق ہے، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہیں. اب ہم لوگ ہر ایک کا دل نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ دل سے بھی ویسا ہی ہے یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیے کہ انسان کا عمل اس کے دلی حالت قلبی حالت کا ترجمان ہوا کرتا ہے. کوئی شخص اپنے نفاق کو وقتی طور پر چھپا سکتا ہے، حقیقی طور پر چھپا سکتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کا پتہ آسانی سے چل جاتا ہے. کئی مرتبہ آزمایا گیا، دیکھا گیا، آپ کوئی محفل سجا لیں، ذکر کرتے رہیں، بیٹھے رہیں گے، جو ہی تعظیم رسالت کا وقت آئے گا اس پر چل دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اصل میں کون ہیں، ان کی حقیقت کھل جائے گی. اسی طرح باتوں باتوں میں بھی آزمایا گیا، ان کے سامنے آپ شیطان کا ذکر کرتے رہیں، انکار نہیں کریں گے، جو ہی نبی کی عظمت بیان کریں گے تو ان کی پیشانیوں پر شکن پڑ جائیں گے. پتہ لگ جائے گا کہ یہ اصل میں کیا ہیں، کیونکہ اندر کا حال چھپتا نہیں. اور مومن کی شان یہ ہے کہ جب نبی کا نام سنتا ہے خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، دل میں سرور ہوتا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں جو اپنے قول سے پھرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یتبعون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس موضوع پر کچھ گفتگو پہلے کر چکا ہوں، کہ دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک ایمانی اور روحانی رشتہ ہوتا ہے، ایک خاندانی اور جسمانی رشتہ ہوتا ہے. ایک ہمارے جسمانی قرابت دار ہیں جن سے رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، جسے آپ سگے رشتے دار کے حساب سے یاد کرتے ہیں کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ سگی بہن ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ چچا ہے. یہ رشتے آپ کے قرابت کے رشتے ہیں، اولاد ماں باپ عزیز اقربا یہ رشتے جسمانی اور خاندانی رشتے ہیں. ایک رشتہ آپ کا نبی کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ ہے، یہ آپ کا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے. روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے باپ ہے، نورانی روحانی طور پر وہ مومنوں سے باپ ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. پہلے جیسے اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ہمارے لیے ان کی محبت لازم کر دی گئی ہے. ہمیں ان کی محبت کرنی ہے، اس موضوع پر بھی آپ تفصیل سن چکے ہیں. اور اولیاء کرام، علماء حق، علماء ربانیین، ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمیں دین کی معلومات فراہم کرتے ہیں، اللہ کے احکام سناتے ہیں، نیکی سکھاتے ہیں. ان کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، اور ان کی تعظیم اسی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہے. کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، کہ یہ نبی کے احکام، نبی کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، اس لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے. پتہ چلا کہ دو قسم کے رشتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جن سے رشتے جوڑنے ہیں ان سے جوڑو، اور جن سے توڑنے ہیں ان سے توڑو. اگر کوئی اس کے خلاف کرے کہ جن سے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے جوڑ لے، اور جن سے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے توڑ لے، تو پھر وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا، اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والا ہوگا. انبیاء و اولیاء سے رشتہ جوڑا جائے گا، اور ان کے دشمنوں گستاخوں سے رشتہ توڑا جائے گا. اللہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے معاملہ الٹا کر لیا کہ دشمنوں سے رشتہ جوڑ لیا اور اللہ والوں سے رشتہ توڑ لیا، تو پھر ہم اپنا ہی گھاٹا کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے، خود کو ہی تباہی میں ڈالیں گے. ان ہستیوں کا ہم کوئی نقصان کر سکتے نہیں. یہاں اصلاح معاشرہ کے لیے ایک دو ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ضرورت ہے ہم سب کو جاگنے کی، اور اگر جاگے ہوئے ہیں تو جاگے ہوئے کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ صلہ رحمی، قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ کا ایک نام ہے الرحمن، یہ رحم سے بھی مشتق ہے، اسی سے نکلا ہے. اس بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ جن سے رحمی رشتہ ہے. ایک کا تعلق، مثلاً ایک ہی ماں کے جنے ہوئے سگے بھائی ہو گئے، کبھی بہنیں ہو گئیں، یا باپ اور ہے، ماں ایک ہے، یا باپ ایک ہے ماں اور ہے، تب بھی قرابت تو ہے، رشتے داری ہے. آپ اس کو سوتیلا کہتے ہیں، اسٹیپ برادرز اینڈ سسٹرز کہلاتے ہیں. یا قریبی عزیز جو ہیں آپ کے، جن سے بہت قریبی رشتے داری ہے، ان کے حقوق ادا کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ہر مسلمان پر لازم ہے. بڑا ہے اس کا احترام کریں, غریب ہے اس کی مدد کریں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے مسکرا کر اچھے انداز میں مل ہی لیں. یہ جو رنجشیں ہم لوگ پال لیتے ہیں خاندانی طور پر, پیسے کا جھگڑا, کوئی منہ سے لفظ نکل گیا اس کا جھگڑا, اور اس وجہ سے اس حد تک جھگڑنا کہ جان کا دشمن ہو جانا, اس کو کہتے ہیں کہ رحمی قرابت کے حقوق کو توڑ دینا, قطع کر دینا. ایسے شخص کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں. وعید کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بیان جس میں ڈرایا جائے, وارننگ ہو کہ اگر نہیں سنبھلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے, وہ وعید کہلاتی ہے. مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں, کسی سے ناجائز نہ کریں. کوئی اگر ناجائز کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ویسا ہی نہ کریں, کیونکہ قدرت رکھتے ہوئے, طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا یہ کمال ہے, بدلہ لے لینا یہ کمال نہیں. اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے, آپ نے جواب میں اس کو گالی دے دی تو معاملہ برابر ہو گیا. کسی نے آپ کو برا کہا, آپ نے اس کو برا کہا. رشتے داروں کی بات کر رہا ہوں دنیاوی معاملے میں. جہاں تک دین کی بات ہے, جو بدعقیدہ ہے اس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اگر وہ قریبی رشتے دار بھی ہے اور بدعقیدہ ہے تو اس سے صرف دنیاوی سلوک کیا جائے گا, اس کی محبت دل میں نہیں رکھی جائے گی. اس بات کو بھی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. مثلاً سگا باپ ہے, بیٹا جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے لیکن سنت و جماعت سنی ہے, باپ بدعقیدہ ہے. اب بدعقیدہ کی لسٹ آپ کو میں سنائی چکا ہوں, کئی بار آپ سنتے رہتے ہیں, معلوم ہے آپ کو. اس میں سارے ہی شامل ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں, کچھ لوگ اہل بیت کو برا کہتے ہیں, ایک رازی ہے, ایک خارجی ہے. ان کے آگے نئے نام بہت سے ہیں جو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. ان تمام کی فہرست کو دیکھ لیں, جتنے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں, اگر اس سے قریبی رشتہ ہے, بہت قریب ترین رشتہ ہے, اس کے باوجود حکم کیا ہے کہ اگر سگا باپ بھی بدعقیدہ ہے تو اس سے آپ دنیاوی طور پر اس میں سلوک کریں گے. ایک باپ ہونے کی وجہ سے جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں گے, مگر دل میں ایمان کی وجہ سے اس کی محبت نہیں رکھیں گے. اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں واقعات بتا چکا. اسی طرح باپ صحیح العقیدہ ہے, اولاد صحیح العقیدہ نہیں ہے, تو باپ اپنی اولاد کو خرچہ پانی دے سکتا ہے, نان نفقہ دے گا, مگر ایمانی بنیاد پر اس سے کوئی محبت نہیں رکھے گا. اب رہے رشتے دار, تو آپ اپنے دوستوں سے, پڑوسیوں سے, قرابت داروں سے سلوک کرتے ہیں. تو جن سے رحمی رشتہ ہے اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں, کہ ان قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ ہم پر لازم ہے. لیکن آج کل اس کا بہت فقدان ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مقدمے ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ آگے نسلوں تک ان کا سلسلہ چلتا. اگر صرف دنیاوی معاملہ ہے, پیسے کا معاملہ ہے, چھوٹی موٹی بات ہے, تو اس پر مجھے اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی گڑبڑ نہ کریں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کریں. ایک شخص جو صلہ رحمی بجا نہیں لاتا, قرابت داروں سے حقوق ادا نہیں کرتا, شب قدر, شب برات جیسی مبارک راتوں میں بھی اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ گھروں میں سے برکتیں اٹھ گئی تھیں. آپ کسی سے نہیں بھی ملتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ معلوم رکھیں کہ آپ نے اس کی کوئی ایسی برائی تو نہیں کی جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. جو دنیاوی معاملے میں, خاندانی معاملوں کے تحت بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے بتا دیا, عقائد کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے. ذاتی جھگڑا ہے، خاندانی جھگڑا ہے، بچوں کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، کسی اور بات سے جھگڑا ہو گیا، تو جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پھر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کسی بات پر دونوں بھائیوں میں ناچاکی ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ بول چال بھی بند ہو گئی، بات چیت بھی بند ہو گئی، لڑ پڑے کسی بات پر۔ 3 دن گزر گئے، کتنے؟ ذرا اونچی کہیے گا، اس لیے کہلوایا ہے کہ آپ کو یاد رہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد مسجد شریف میں آمنے سامنے آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر میں 1 برس چھوٹے تھے۔ کہا بھائی جان، نانا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر 2 مومن 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے کسی دنیاوی معاملے میں، تو 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ رکھیں۔ 3 دن سے زیادہ آپس میں بول چال بند نہ رکھیں، اور صلح کرنے، جو منانے میں پہل کرے گا اللہ اس کو جنت میں بھی پہلے لے جائے گا۔ تو بھائی جان، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، آپ ہی مجھے منا لیجیے۔ انداز دیکھیے ذرا محبت کا، یہ ہماری تعلیم ہے۔ وہ لوگ تو مقدس ہستیاں تھے، ان کی عظمت و شان کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کی شکل کے روادار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی آواز کے روادار نہیں ہوتے، تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر صلہ رحمی بجا نہیں لائیں گے تو ہم سخت گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کے حقوق اور اس کو پوری طرح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے کہا، ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اپنا قربان کر دیں، مسکرا کے مل لینا، حد سے بات کر لینا، اچھی طرح پیش آ جانا بھی، یہ بھی بہت ہے، کم سے کم اتنا تو ہو۔ آج کل لوگ مل کر ہنستے ہیں، مسکرا کے ملنے کا رواج ختم ہو گیا، بعد میں ہنسنا ایک دوسرے پر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان مسلمان سے ملے تو خوش ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو باتیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں ہمارا فائدہ ہے، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، اس کا رواج ختم ہو گیا۔ اب لوگ اشاروں سے کام چلا لیتے ہیں، پوری طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اب ہم پر بھاری ہو گیا، اور کسی قریبی کو تو کہنا، دوسرا غیر ہو تو اس کو کہہ لیں گے، اپنے کو تو کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور نیا رواج آ گیا، اب تو انگریزی کہاں ہو گئے، انگریزی کی عادت پڑ گئی، دور سے ہی ہاتھ ہلایا، ہائے ول میٹ یو اگین بائے، اس طرح چھٹی، دور سے ہی ہاتھ ہلایا پھر ملیں گے، اور بائے کہہ کے آگے چلے گئے، اس طرح نہیں۔ آپ سلام کریں، جس نے سلام سنا ہے وہ اتنی ہی آواز میں جواب دے۔ اگر آپ نے جواب دیا، سلام کرنے والے کے کانوں میں آپ کی آواز نہیں پہنچی، تو جواب تو آپ کا ہوا نہیں۔ سلام کرنے والا، جواب دینے والا، دونوں نیکیاں کماتے ہیں۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ نیکیاں لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، جب راہ چلتے تھے بچے بھی نظر آتے تھے، آپ ان بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے، اور ہم نے اسی چیز کو چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر مصافحہ، ہاتھ ملانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہاتھ ملاتے ہیں آپس میں ان میں کینہ نہیں رہتا، ان میں کینہ نہیں رہتا، اور ہم نے ہاتھ ملانا ہی چھوڑ دیا۔ سنت طریقہ ہے، ہاتھ ملائیں اور دونوں ہاتھوں سے ملائیں۔ ایک ہاتھ ملانا یہ ضرور تکبر کی علامت، دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاؤ مسلمان سے۔ اب یہ اس چیز کو لوگوں نے بدعت کہنا شروع کر دیا، نماز کے بعد ہاتھ ملانا، عید کے بعد گلے ملنا، یا دو دوست ملیں گلے ملنا کہتے ہیں، بدعت ہے۔ کیوں یہ لوگ یہ شور مچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں میں محبت چاہتے نہیں. تو ہم ان سے ہاتھ ملانا, ان سے گلے ملنا ضرور بدعت کہیں گے, وہ ضرور غلط ہے, لیکن مومن آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملائیں اور گلے بھی ملیں, رشتے داروں سے ملاقات رکھیں, ان سے حسن سلوک رکھیں, اگر وہ کمزور ہیں ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ہم ان کو اگر اچھی طرح پیش آئیں گے تو اللہ ہم پر مہربانی کرے گا, ہم ان کے ساتھ بری طرح پیش آئیں گے تو ڈریں کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے. آپس میں اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا جائے, سلوک کیا جائے, اللہ اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم, وہ جو اللہ کا عہد, وہ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑتے ہیں, اس کو توڑتے نہیں, جسے جوڑنا ہے اس سے جوڑنا ہے اور جسے نہیں جوڑنا اس سے نہیں جوڑنا. یہ یاد رکھنا کہیں غلطی نہ کر لیں کہ معلوم ہوا جس سے توڑنا تھا اس سے جوڑ لیا, ایسا نہ کریں اور اللہ سے ڈریں. الحساب, اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ کل کہیں حساب میں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ سب کچھ گھاٹے میں چلا جائے, نقصان ہی نقصان رہ جائے. تو وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے اس کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں. یہاں ایک بات کرتا چلوں, ایک حساب وہ ہے جو اللہ نے کرنا ہے, ایک حساب وہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں. اگر ہم خود اپنا حساب کرتے رہیں گے, اپنے آپ کو درست رکھتے رہیں گے تو وہ حساب ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر خود حساب اپنا نہ کیا, اپنے اعمال پر نظر نہ کی, تو اس حساب میں زیادہ برائی ہو جائے گی. تو مومن وہ ہے جو خود اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ کو درست کرے. روز رات کو سونے سے پہلے ذرا گنتی کر لیا کرو, آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پلڑا بھاری ہوتا رہے گناہ کا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہیں, اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے تو اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں, اپنا حساب کیا کریں کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں, جو کام کرنے لگا ہوں, جو کام کرنا بھی چاہیے یا نہیں, یہ درست بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم, اور وہ انہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کیا. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ صبر کے معنی کیا ہیں تو آپ بتائیں گے؟ کوئی یہ کہے گا کہ تکلیف آ جائے تو تکلیف پر شکایت نہ کرنا, یہ صبر ہے. کوئی یہ کہے گا کہ تکلیف کو برداشت کر لینا, یہ صبر ہے. کوئی شاید یہ کہے گا کہ بلا کر شور نہ مچانا, وغیرہ نہ کرنا, یہ صبر ہے. صبر کی تعریف سن لیجیے, صبر کے معنی سمجھ لیجیے. صبر یہ ہے کہ دل میں خواہش ہے کوئی, جس کو ہم نفسی خواہشات یا خواہشات نفس کہتے ہیں, خواہشات نفسانی بھی کہا جاتا ہے, ان کی مخالفت پر ڈٹے رہنا یہ صبر ہے. مثلا صبح سو کر اٹھے ہیں آپ, شیشے کے سامنے آپ نے منہ کیا, منہ پر ہاتھ پھیرا تو ذرا بالوں کی چبھن محسوس ہوئی. طبیعت یہ کہتی ہے کہ شیوی نکالیں, بلیڈ ڈالیں اور منہ صاف کریں. یہ کس کا تقاضا ہے؟ نفس کا, طبیعت کا تقاضا. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی رکھو. اب آپ اگر شریعت کا تقاضا پورا کر دیتے ہیں تو نفس مغلوب ہو جائے گا, نفس جو ہے وہ جھک جائے گا, دبے گا. اور اگر آپ نے سیر کر دی تو نفس غالب ہو گیا, شریعت اور ایمان کو آپ نے دبا دیا. یہ فرق میں نے آپ کو سمجھایا, اب اس پر سمجھیے کہ مخالفت نفس پر ڈٹے رہنا, یعنی اس بات پر قائم رہنا کہ جو طبیعت کہے گی اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں تو میں اس کو نہیں مانوں گا, یہ صبر ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا. جو نفس کہہ رہا ہے, جو طبیعت کہہ رہی ہے وہ نہیں ماننا. مثلا طبیعت آرام سے آ رہی ہے, شریعت کا تقاضا محنت ہے, تو آپ نفس کی مخالفت تک ڈٹے رہے. اس کی بے شمار مثالیں, نماز کا ٹائم ہے, طبیعت سستی آپ پر کاری کر رہی ہے, لیتے رہو آرام کرو, شریعت کا تقاضا, اٹھو نماز پڑھو. آپ نے نفس کا کہنا مانا تو آپ نے شریعت کو دبایا, ایمان کو دبایا, اور اگر آپ نے ایمان کا کہنا مانا تو آپ نے نفس کو دبایا. تو اسی طرح نفس کو دباتے رہنا اللہ کی رضا کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں ہو. ایک ہوتا ہے دکھاوا, تسنو, بناوٹ, اس کے لیے نہیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو یہ صبر ہے. بخار آ گیا, آپ کو میں دوسری بات بھی سمجھا دوں کہ تکلیف میں کس طرح صبر ہو. دوا اختیار کرنا یہ بے صبری نہیں ہے. بخار آیا, بیماری ہو گئی ہے, چوٹ لگ گئی ہے, کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے, علاج کرنا, اس سے بچنے کی تدبیر کرنا یہ بے صبری نہیں ہے, لیکن اس پر شکایت کرنا یہ بے صبری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر غلط چیز کاری کر دی. کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو جی, میں تو نماز بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, حج بھی کرتا ہوں, زکات بھی دیتا ہوں, فلانا شخص ہے وہ رشوت لیتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, دنیا کا ہر عیب اس میں ہے, اس کو کوئی بیماری نہیں اور مجھے بیماری ہو گئی. تو اللہ آپ سے اگر پوچھ لے کہ آپ نے اللہ کا کیا حق ادا کیا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں, آپ نے ان کا کیا صحیح استعمال کیا, آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو اگر آپ پر کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے, اس کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے اس پر شکایت نہ کرنا, یہ صبر ہوگا. دوا لینا یہ بے صبری نہیں ہے, لیکن اس پر شکایت کرنا یا اس کو غلط سمجھنا, یہ سمجھنا کہ دیکھو مجھ پر یہ چیز لگا دی گئی ہے, تو یہ بے صبری ہوگی. اور اس پر راضی رہنا کہ جس طرح اللہ راضی اس طرح میں راضی, یہ صبر ہوگا. اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, مختصراً میں نے مفہوم اس کا واضح کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے. اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, بعض لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے. مثلاً آج کل کے حالات کے تحت جیسے کراچی میں نقشہ ہے, گھر سے نکلے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ واپس آنا یا نہیں آنا, راستے میں فائرنگ ہو رہی ہے, حادثہ پیش آ گیا, جوان بچہ قربان ہو گیا, ماں باپ کہیں کیا کریں گی, مجبور ہیں, سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں. مجبوری کا نام صبر نہیں, سن لیں, مجبوری کا نام صبر نہیں. کہ مجبور ہے, نہیں تو آپ کہتے کہ نہیں میں مرنے دیتا. اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. کہ مجبوری میں صبر کرنا یہ کوئی کمال نہیں, یہ تو غیر مسلم بھی کرتا کیونکہ وہ بھی مجبور ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. ایک کافر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, تو اس طرح کا صبر تو وہ بھی کر لے گا. پھر مومن کا کمال کیا ہوا؟ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ مولا جو تو نے کیا میں اس پر راضی ہوں, تیری رضا میری رضا, اس کی رضا کے خلاف بات نہ کرو, شکایت نہ کرو. جو شکایت کرتا ہے وہ بے صبرہ ہے, وہ بے صبری کرتا ہے. مومن کو جو اجر ملتا ہے وہ یہ کہ تکلیف میں اس کی زبان پر شکایت نہیں آتی. آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے, آپ سنیں گے کربلا والوں کا حال سنیں گے, کتنی تکلیف آئی ان پر. انہوں نے کوئی ایسا کلمہ زبان پر لا کر شکایت کی جس کو ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ان لوگوں کو بہت افسوس تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں, بلکہ وہ صبر رضا کے پتلے بنے رہے, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہی اہل ایمان کا کام ہے. اور ابھی آپ ان کے لگا کے موقع پر سن چکے کہ حضرت اسماعیل نے بھی حضرت ابراہیم اپنے والد کو یہی جواب دیا تھا تجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کیا مطلب کہ میں اللہ کی رضا پر کسی طرح بھی ناگواری ظاہر نہیں کروں گا, اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا. تو مجبوری کا نام صبر نہیں, صبر یہ ہے کہ دل اللہ کی رضا پر مطمئن ہو, دل کو اطمینان ہو, دل میں بے اطمینانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. دوسری نشانی, پہلی نشانی تو یہ کہ وہ جوڑتے ہیں, اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں, اسے توڑتے, ذرا سن لے میں گنتی گنوا رہا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ خول باندھ کر پھرتے نہیں, ایک. دوسری بات یہ کہ جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا, کتنی ہو گئی؟ دو. تیسری بات یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں, کتنی باتیں ہو گئی؟ تین. اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں, کتنی ہو گئی؟ چار. پانچویں چیز کیا ہو گئی؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں, کتنی باتیں ہو گئیں؟ پانچ. چھٹی بات سنو, اللہ تعالیٰ کا فرما والا, اور انہوں نے نماز قائم رکھی. ایک ہے نماز پڑھنا, ایک ہے نماز قائم رکھنا. نماز پڑھنا اور چیز ہے نماز قائم رکھنا, دونوں میں فرق بتائیں گے؟ کیا فرق ہے دونوں؟ زور کا ٹائم ہوا, اذان ہوئی, نماز پڑھ لی, اس کے بعد کام میں لگ گئے, اپنے دنیا کے دھندے میں لگے, رات کو گھر آ گئے, گھر پہنچے, عشاء کی اذان سنی, پڑھ لی, درمیان کی نمازوں کا پتا نہیں, صبح پڑھ لی, شام پڑھ لی, درمیان نہیں پتا, رات پڑھ لی, سارا دن نہیں پڑھی, یہ کہلاتا ہے نماز پڑھنا کبھی کبھی. ایک ہے نماز قائم رکھنا, صحیح وقت پر صحیح طریقے سے پورے آداب کے ساتھ پابندی اس کی باقی رکھنا, اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں, نماز قائم رکھنے کا حکم, یعنی کہ ایک مرتبہ پڑھ لی چکی نہیں, اس کو قائم رکھو پورے آداب کے ساتھ, صحیح وقت پر, اس کے پورے لوازم کے ساتھ اس کو ادا کرنا, اس کو کہتے ہیں نماز قائم رکھنا. اس سے نماز از ڈفرنٹ, پریئر از ڈفرنٹ. یہ نہ سمجھے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لی تو یہ نماز پڑھنا کہلائے گا اور ہم اسی پر چلیں گے, نہیں, اس کو اسٹیبلش کرنا, قائم رکھنا. آئیے اس کے بارے میں ایک دو باتیں اب کروں تاکہ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم نماز قائم رکھیں. ہمارے یہاں کئی قسم کے نمازی ہیں نا, اب ایک جیسے نہیں. مثلا ایک ہے نمازی جس کو ہم کہتے ہیں آٹھ کا نمازی ہے, آٹھ موج آئی تو پڑھ لی, موج نہیں آئی تو نہیں پڑھی, موڈ ہو گیا تو پڑھ لی, موڈ نہیں ہوا تو نہیں پڑھی. ایک آٹھ کے نمازی ہیں, آٹھ, آٹھویں دن جمعہ آیا پڑھ لیا, باقی کوئی خبر نہیں, اگلا جمعہ آئے گا پھر پڑھیں گے, درمیان میں ان کو کوئی خبر نہیں. ایک ہوتے ہیں ساٹھ کے نمازی, ساٹھ چار پائی کو کہتے ہیں نا جنازہ, کسی کا جنازہ آیا تو پڑھ لیا, ورنہ ان کو نہیں پتا کہ باقی نماز کیا ہوتی ہے. اور ایک ہوتے ہیں 360 سال کے بعد یہ بھی پڑھتے ہیں, درمیان پورا سال پڑھتے نہیں. ان لوگوں کو ہم نمازی نہیں کہہ سکتے, ان کو نمازی. میں آپ کو سچ بتاؤں, ہمارے یہ حضرت مولانا محمد رضا صاحب تشریف فرما ہیں, تائید کریں گے میری اس بات کی, دیگر بھی یہاں پر اہل علم موجود ہیں, ہم لوگ ہو گئے کمزور اور ہمارے ساتھ رعایت ہو رہی ہے, ورنہ بغیر جماعت کے نماز ادا کرنے پر بھی کوئی رعایت نہیں. کیوں مولانا اسی طرح ہم لوگوں نے بہت سستی کر لی ہے, ورنہ مومن کو چاہیے کہ پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرے, سننے کے بیچ اگر سننی نہیں ہے تو پھر اپنی پڑھنی بہتر ہے اس کے پیچھے پڑھ کے تو گنوانے والی بات. صرف نماز ہی نہیں آپ گنوائیں گے اس کے پیچھے پڑھ کے ایمان بھی گنوا دیں گے. کیونکہ اس گستاخ کو یا بدعقیدہ کو یہ کہہ دینا کہ پیچھے اس امام کے تو جب بدعقیدہ کو امام مان لیا تو ایمان کہاں رہ گیا؟ پھر اسی کا ایمان. کیونکہ ان دونوں میں عقائد کی وابستگی ضروری ہے. جو امام کا عقیدہ ہو وہی مقتدی کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر عقیدہ ایک نہیں تو نماز قائم ہوگی نہیں. ہم لوگوں نے نماز کے معاملے میں سستی کی ہے, بہت سستی کی ہے, بہت سستی کی ہے. وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا ہوگا, پھر سن لیں. اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد ہو جائے گا. بات سمجھنے کے لیے ہے. شاید ہو سکتا ہے اسی مسجد میں میں, کیونکہ ہر اتوار کو بھی عشاء کے بعد درس دیتا ہوں, اس درس میں بیان ہوا ہوگا, جمعے میں بھی بیان ہوا ہوگا واقعہ ہے. لیکن سبق آموز ہے مجھے اور آپ کو, اس سے اچھا سبق ملتا ہے, اس لیے پھر سنا دیتا ہوں. ایک شخص کا چور, چور جانتے ہیں, چوری کرنے والا, مال ملے یا چیز ملے چوری کرنا اس کی عادت, پیشہ ور چور تھا. آج کل کے زمانے کا چور نہیں, پہلے چور تھے. پہلے چور اپنے محلے میں چوری نہیں کرتے تھے, دوسرے محلے میں کرتے تھے, محلے داری کا وہ بھی سوال کرتے تھے. چوری کرتے کرتے آج اس گاؤں, کل اس گاؤں, پرسوں اس گاؤں, روزانہ کا کام, جب مال ختم ہو گیا پھر چوری کر لی. ایک گاؤں میں پہنچا وہ, مسلمانوں کی آبادی تھی, وہ بھی مسلمان تھا, بدعمل تھا, بدعقیدہ نہیں تھا. یہ چوری کرنا بدعملی ہے. ایک ہوتا ہے ایمان کا خراب کرنا اور ایک ہوتا ہے عمل کا خراب کرنا, یہ بدعملی تھی. بد اعتقادی نہیں تھی, عقیدہ درست تھا اس کا, لیکن بدعمل تھا, گناہگار تھا. پتا چلا کہ اس گاؤں میں صرف ایک ہی شخص رئیس ہے, باقی سارے درمیانے لوگ ہیں, ایسے ہی مل گیا کھا لیا, نہیں ملا تو کام کرا لیا. اور وہ رئیس شخص جو ہے وہ بڑا ہی رئیس ہے, تو اس نے کہا کہ اسی پہ ہی ہاتھ مارنا چاہیے, کسی اور سے ہاتھ مارنے سے کیا ملے گا, ایسے ہی ایک وقت کا کھانا شاید مشکل سے ملے گا, تو اسی پہ ہاتھ ماروں تاکہ میرا کام بن جائے اور میں آگے چلتا بنوں. چھوٹی بستی میں جب کہ ایک ہی شخص رئیس ہو اور غیر آدمی آ جائے تو وہ پہچانا جاتا ہے. آج کل تو شہروں میں پتہ نہیں چلتا کون آیا کون نہیں آیا, لیکن بستیوں میں ابھی بھی یہ نیا آدمی آئے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کا نہیں ہے, نیا آیا. لوگ کیونکہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس نے خاموشی سے اپنا کام شروع کیا. اس نے کہا کہ اگر میں ڈائریکٹ اس طرح دیوار پھاند کے گیا تو خیر نہیں ہے, طریقے سے چوری کروں. اس نے سرنگ نکالی, ٹنل, سرنگ جانتے ہیں نا, زمین کو کھود کے اندر سے رستہ بنایا. کھودتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے, اکیلا کا کسی مزدور کو تو ساتھ ملا نہیں سکتا تھا, ورنہ اس کا پول کھل جاتا, رازدان کوئی بن جاتا تو پھر بات کھل جاتی. اور کل سرنگ جا بغل اس نئے نشاہ, جب بات دو آدمیوں سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتی, وہ پھر اشتہار بن جاتی ہے. تو اس نے خاموشی سے, ہماری عادت ہے نا, آرے کو کہتے ہیں دیکھ تجھے بتا رہا ہوں, تو نہ کسی کو بتائیے, وہ بھی آگے اسی طرح کہہ کے بتاتا, دیکھ تجھے بتا رہا ہوں آگے نہ بتائیے, اسی طرح اشتہار ریڈیو بن جاتا ہے. جس بات کو ہم خود سے نہیں چھپا سکے, دوسرے سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ چھپائے گا. تو اس نے رازدان نہیں بنایا, سمجھدار تھا کہ یہ کام اکیلے کرنے کا ہے, ورنہ یہ ہے کہ میرا راز کھل جائے گا. سرنگ کھودتے کھودتے آخر اس کمرے تک پہنچ گیا وہ, جس کمرے میں اس نے داخل ہونا تھا. بس معمولی سی کسر تھی کہ جناب وہ رستہ پورا اپنا صاف کر لے, سوراخ تو بن گیا تھا, تھوڑا سا ہٹائے اور داخل ہو جائے. رات کا وقت تھا, جب اس کے قریب پہنچا اور رستہ صاف کرنے لگا تو اسے آواز آئی کہ وہ رئیس اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا, انہیں کی خوابگاہ میں جا کے یہ رستہ کھلا. اس نے ان کی باتیں سننا شروع کر دی کام چھوڑ کے. وہ رئیس, وہ نواب, اس علاقے کا راجا جو بھی تھا, وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کہہ رہی تھی بیٹی کے بارے میں, تو اس وقت بات کر لو, دن میں تو مجھے فرصت نہیں تھی. تو بیوی نے کہا, بات یہ ہے, یہ ایک ہی بیٹی ہے ہماری, اب جوان ہو گئی ہے, بچیاں جوان ہو جائیں تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، وقت نہیں گزارنا چاہیے. حدیث میں بھی ممانعت ہے، ویسے بھی تجربے کے لحاظ سے بھی غلطی ہے کہ بچی جوان ہو جائے تو پھر اسے روکنا نہیں چاہیے. جو ہی مناسب رشتہ آئے فوراً شادی کر دینی چاہیے. زیادہ اچھے رشتے کے انتظار میں آدمی کبھی کبھی نقصان بھی اٹھا لیتا ہے. مناسب صحیح رشتہ آئے فوراً شادی کر دینی چاہیے. تو بچی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنی چاہیے. کوئی مناسب لڑکا، کوئی مناسب رشتہ جو آ رہے ہیں ان میں غور کیا جائے. تو وہ رئیس کہنے لگا، جتنے بھی رشتے آ رہے ہیں سب پیسے کے لالچ میں آ رہے ہیں. کہ میں رئیس آدمی ہوں، نواب ہوں، راجا ہوں، تو لوگ یہی کہتے ہیں اکلوتی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، تو سارا مال جہیز میں اسی کو ہی ملے گا. تو سب رشتے اس لیے آ رہے ہیں کہ سب لالچی ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ بھلے سے کوئی غریب ہو مگر نیک ہو. میں نیک آدمی ڈھونڈ رہا ہوں کہ جتنے سارے لالچی ہیں مجھے ان سے اچھی امید نہیں ہے. اس نے کہا، بہرحال جو بھی کچھ ہے، دیر نہیں کرو اس معاملے میں، جلدی کرو، جو بھی ان میں بہتر ہے اس کے ساتھ نکاح کر دو. وہ یہ باتیں سن رہا. کون کون؟ آپ کو یاد ہے نا؟ وہ یہ باتیں سن رہا ہے. اس نے سوچا سرنگ میں سے نکل کے باہر آ کے چوری کر کے بھی مال لینا ہے تو یہ ناجائز طریقہ ہو جائے گا. اور ایک ہی لڑکی ہے تو ان کو نیک آدمی چاہیے، بھلے سے غریب ہو، تو کیوں نہ نیک بن کے دکھا کے ان کو لڑکی بھی حاصل کر لوں، مال بھی حاصل کر لوں. وہ بھی طریقہ مال ہی حاصل کرنے کا ہے، اس طرح سارا مال جائز میرا ہو جائے گا. بعد میں بھلے سے لڑکی کو چھوڑ دوں گا، مال الگ کر جاؤں گا. یہ اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اس طرح بھی لینا ہے، اس طرح پکڑنے کا اچھا رہے گا کہ پکڑا جاؤں گا. پکڑے جانے کا کچا ہوگا، اس طرح کچا نہیں ہوگا. تو اس نے وہ رستہ کیا بند، مٹی ڈالی دوبارہ، اور جناب آیا، وضو کیا اور مسجد میں پہنچ گیا. گاؤں کی مسجد بٹھل نوجوان کو ہم صبح آئے تھے، اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا، زور میں آیا، اس وقت بھی پڑھ رہا تھا، اثر ہو گئی ہے مسلسل، وہاں بھی پڑھ رہا ہے. وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، لو جی پورے گاؤں میں آواز پھیل گئی، ایک نوجوان لڑکا ہے مسجد میں صبح سے اب تک نماز ہی پڑھ رہا ہے، ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہتا ہے. بڑا نیک ہے اس عمر میں اتنا نیک. دوسرا دن ہوا یہی حال، تیسرا دن ہوا یہی حال، گاؤں میں اس کی شہرت ہوتی.
کچھ گھروں سے کھانا بھی آنے لگ گیا کہ لو بھائی نیک آدمی ہے،
مسافر معلوم ہوتا ہے، کسی نے کھانا بھجوا دیا، کسی نے کچھ، لوگ آ کے اس کی خیریت بھی پوچھنے لگ گئے. یہ کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا، بس رکوع سجدے میں لگا ہوں. وضو دوبارہ اس نے بنایا نہیں بنایا، اس کی بھی خبر نہیں، رکوع سجدہ جاری ہے. تین دن کے اندر گاؤں کے ہر گھر میں ہر شخص کی زبان پر اس لڑکے کا نام آ گیا. چھوٹی سی بچی، ایک لڑکا ہے نوجوان، نماز پڑھتا رہتا ہے، مسجد میں ہی رہتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ ملتا ہے، کھانا پینا بھی اس کو شوق نہیں، ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، بڑا نیک. یہ آواز اس نواب تک بھی پہنچ گئی کہ مسجد میں اس طرح ایک نوجوان لڑکا ہے، کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، بالکل نوجوان، شکل صورت کا بھی اچھا ہے، اتنا نیک ہے کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، کوئی اور کام نہیں کرتا. جب اس کو یہ بات پہنچی تو اس نے خیال ظاہر کیا کہ چلوں میں بھی چل کے اس کو دیکھوں، کہیں اللہ نے میری بیٹی کے لیے رشتہ ہی دے جاؤ، کہیں انتظام ہی کیا ہو، یہی لڑکا بھیجا ہو، اسی طرح آنا ہو، تو میں دیکھوں اگر واقعی اتنا نیک لڑکا ہے تو اپنی بیٹی اس کو دے دوں. نیچے جناب اس نے تیاری کی، خادمین نے آواز لگا دی کہ نواب صاحب مسجد میں آ رہے ہیں. شور مچ گیا، چھوٹی سی بستی میں کہ جی راجا بھی آ رہا ہے. وہ سجدے میں تھا تو بظاہر سجدے میں تھا، حقیقت میں تو سجدے میں نہیں تھا نا. اس کے کان میں بھی آواز پڑ گئی کہ راجا مجھے دیکھنے آ رہا، بادشاہ مجھے دیکھنے. نماز کا ٹائم ہوا، جماعت ہوئی، نماز پڑھ کے لوگ چل دیے، راجا صاحب بھی پہنچ گئے. یہ اس وقت سجدے کی حالت میں تھا جب وہ راجا مسجد میں داخل ہوا. یہ اس وقت کس حالت میں تھا؟ سجدے کی حالت میں. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اللہ کو بندہ سجدے کی حالت میں بڑا پیارا لگتا ہے.
سجدے میں تھا کہ جب راجہ داخل ہوا
بس وہ ایک لمحہ جو انسان میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے، انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیتا ہے، وہ لمحہ آ گیا. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ، وہ لمحہ آ گیا جو سجدے میں تھا، خیال آیا ایک لمحے کو کہ ارے تو نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو بادشاہ چل کے آ گیا، دولت تیرے قدموں میں آ گئی ہے، دنیا تیرے قدموں میں آ گئی ہے، اگر تو سچا سجدہ کرتا تو جو خدا نہیں مل جاتا. خیال آ گیا کہ میں نے جھوٹا سجدہ کیا ہے تو دنیا، حکومت، تخت و تاج، دولت سب میرے پاس چل کے آ گئی ہے، اگر میں سچا سجدہ کرتا تو کیا خدا نہیں مل جاتا، مجھے جنت نہ مل جاتی. وہ بادشاہ انتظار ہی کرتا رہا جو سجدے میں ہی پڑا، اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ انتظار کر کے چلا گیا، کیونکہ اب یہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا. اب اس کو اس کی لو لگ گئی تھی جس کے پاس حقیقی دائمی نعمتیں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے نماز جنہوں نے قائم رکھی، تو ہمیں تو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں، نماز پڑھیں اس کو قائم رکھے جیسا کہ حق ہے قائم رکھنے کا، شوق ہونا چاہیے نماز میں. یہ نماز آپ کو کیا کیا دیتی ہے یہ جب پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی، کتنی نشانیاں ہو گئی، گنتی یاد ہے، ترتیب پوچھ لوں، سنائیں گے پہلی نشانی سے پھر سن لیں تاکہ یاد ہو جائے. بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو کال کرتے ہیں، باندھتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں. کتنی ہو گئی؟ دوسری بات، جس سے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے جوڑتے ہیں، کتنی باتیں ہو گئی؟ دو. اللہ سے ڈرتے ہیں، تین. حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں حساب گڑبڑ نہ ہو جائے، کتنی باتیں ہو گئی؟ چار. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ نماز قائم رکھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ چھ. ساتویں بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انفقوا مما رزقناهم، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے تھے. ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. چھپے ہوئے بھی، ظاہر بھی، کبھی چھپ کر خرچ کرتے ہیں، کبھی ظاہر دکھا کر، کبھی اعلانیہ طور پر، ظاہر طور پر، اور کبھی خفیہ طور پر خرچ کرتے. سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح یاد کر لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں، ویسے تو رمضان شریف میں آپ نے سنا، ذرا تھوڑا سا اس کو اور سن لیں. وَأَنفِقُوا، خرچ کرنا، انفاق، اس کے تین شعبے ہیں، ایک فضول خرچی، ایک دکھاوے کے لیے دنیا کے لیے خرچ کرنا، ایک تدبیر، اور ایک انفاق کہلاتا ہے. اس کا معاملہ انشاءاللہ کسی وقت بیان کر دوں گا. اس وقت جو بات کرنی ہے من ماں، ہمارے دیے میں سے، کس میں سے؟ گرانٹی. اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا؟ آپ سب سمجھتے ہیں پیسہ، اس سے مراد سب کچھ ہے. ماں عام ہے، یہاں لفظ ماں جو ہے وہ عام ہے، کامن ہے. جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے، اللہ نے صحت دی، صحت سے بھی کام لیتے ہیں، اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جان دی ہے، جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. مال دیا ہے مال خرچ کرنا، اولاد دی ہے اولاد خرچ کرنا، جو کچھ بھی دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اولاد کو کس طرح خرچ کرنا، دین پڑھانا، دین سکھانا، دین پر لگانا، مکان ملا ہے مکان میں اللہ کی عبادت کرنا، اس کو بھی اللہ کی راہ میں اس کا بھی معاملہ کرنا کہ اس سے کیا کام لے رہے ہیں آپ، کہیں اس کو لہو و لعب کی جگہ تو نہیں بنا رکھا، صحت ملی ہے، اس صحت سے آپ صرف معلوم ہوا دنیا کے ہی مزے لے رہے ہیں، دین کی خدمت نہیں کر رہے، تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوگا جو کچھ ملا ہے. دوسرا اہم مسئلہ سن لیں، ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایک تو ہے زکات، وہ واجب ہے، لازمی ہے، ادا کرنی ہے، لیکن وہ صدقہ جو ہے وہ تو واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ نقل ہے. ضروری نہیں کہ صرف آپ نے زکات دے دی تو آپ نے سمجھ لیا ہو گیا، اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا، اس کے علاوہ بھی صدقہ کرتے ہیں، جان کا کیا، مال کا کیا، اور طرح طرح سے کسی غریب کی امداد کی، مستحقین کی امداد کی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا. یہ دو طرح ہیں، ایک دفاع کر دینا، ایک خاموشی سے دینا. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں اس بات کو پورا کر دوں، باقی ایک نشانی رہ جائے گی، اس کا ذکر آئندہ جو میں کر دوں گا. ساتھ نہیں ہے نا یہ، اس کے بعد سے ایک رہ جاتی ہے، وہ کون سی ہوگی، اس کا نمبر کون سا ہوگا؟ یہ ساتویں ہے، اس کے بعد جو بیان ہوگی اس کا نمبر ذرا نیچے اور اونچی. جنت کے دروازے کتنے؟ بس یہ آٹھ نشانیاں ہیں، آٹھ دروازے ہیں، جس میں یہ نشانیاں ہوں گی جنت اس کے لیے، اس لیے آپ کو گنتی گنوا رہا ہوں. توجہ کریں، ایک ہے دفاع کر خرچ کرنا اور ایک ہے خاموشی سے دائیں ہاتھ سے دینا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس طرح خرچ کرنا، نقلی صدقہ جو دینا ہے وہ خاموشی سے دینا ہے، جو واجب فرض ہے وہ دکھا کر دیں تاکہ ایک تو دوسرے کو آپ کے بارے میں شبہ نہ رہے، دوسرا دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو دینے کا. نقلی صدقہ چھپا کر دیں اور جو واجب ہے وہ دکھا کر دیں، مقصد دکھاوا نہ ہو. مقصد ترغیب ہے اگر کہ دوسروں کو شوق پیدا ہو تو پھر اچھی بات ہوگی. اللہ فرماتا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، من کا لفظ ہے کہ کچھ خرچ کرتے ہیں، سارے خرچ کا بیان نہیں کہ سارا ہی اٹھا کے دے دیا، سارا اٹھا کے دینا فرض نہیں. یہ نشین رکھیں، یہ سارا دینا فرض نہیں ہے، یہ سب کچھ دے دینا عشق ہے، عشق کا معاملہ اور ہوتا ہے. کچھ خرچ کرنا ہے صرف مال میں سے نہیں، بلکہ ہر وہ شے جو عطا ہوئی ہے اس میں سے خیرات کرنا. دو باتیں ہو گئی. تیسری اہم بات، صرف ایک مرتبہ نہیں دینا، بار بار دینا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار دینا. آج دیا کل پھر دے دیں، پرسوں پھر دے دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے ہیں آپ. ایک چارانے آج خرچ کیے، چارانے کل خرچ کر لیں، پھر روپیہ خرچ کر لیں. اگر آپ نے 10 روپیہ دینے اس ہفتے نہیں دیے، بار بار دے رہے ہیں یا دینے کے بعد اور دے رہے ہیں، کہ یہ خرچ کرتے رہو اور یاد رکھو کہ یہ جو خرچ کریں گے اس خرچ کرنے سے کچھ کمی نہیں ہوگی، کوئی بھی کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہی ہوگا. قناعت نہ کرے حسب توفیق، خرچ کرتا رہے کرتا رہے. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی. دونوں طرح چھپا کے بھی دکھا کے بھی دینا ہے، مقصد دکھاوا نہ ہو. بات کرتا چلوں، حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ خلاصہ اہل بیت، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسین کے فرزند ارجمند، یہ وہ شہزادے ہیں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ ہدیہ دیتے، لوگ لاتے تھے سونا چاندی لکڑی آپ کی خدمت میں لا کے پیش کرتے تھے، بہت مال بڑا ہدیہ کرتے تھے. حضرت صاحب چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیتے، تھیلیاں جانتے، کپڑے بھی آپ کے کاغذ چل پڑا نا، پلاسٹک آ گئی، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں پوٹلی بنا لیتے، کپڑا پاڑا اس میں تھوڑا سا لپیٹا اس کو گرا لگا دی، پوٹلی بنا لی، تھیلی بنا لی، وہ جتنا جمع ہوتا تھا نا اس کی پوٹلیاں بنا کے ایک بڑا سارا پھیلا بنا لیتے تھے. حضرت صاحب کی عادت تھی رات کے اندھیرے میں جب سارے مرید بھی سو جائیں, مدینے والے بھی سو جاتے تھے, اکیلے وہ گوری اپنے کندھے پر اٹھا کے نکلتے تھے اور غریبوں کے گھر میں پوٹلیاں پھینکتے جاتے تھے. آپ کی روزانہ کی عادت. جب آپ کا وصال ہوا, حضرت امام باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان کی پشت دیکھی تو اس پر کیا نشان تھا. گوری رکھنے کی وجہ سے مسلسل رگڑ سے کیا نشان بن گیا تھا. سمجھ نہ آئی تو یہ کس چیز کا نشان ہے. کچھ دن کے بعد راز کھلا, کیونکہ جن کے گھروں میں روز پیسہ جاتا تھا جب جانا بند ہو گیا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ بند اس لیے ہوا کہ دینے والا چلا گیا. اس دن یہ راز کھلا. اندازہ کریں لوگ ایسی ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے آپ جو ہڈیا جمع ہوتا تھا اس طرح آپ وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے, یہاں تک کہ ظاہری زندگی میں کسی کو خبر بھی نہیں. اور ہمارے یہاں کیا رواج ہے, ایک روپیہ بھی کسی کو دیں تو پہلے فوٹو کا انتظام کہ کل اخبار میں آئے کہ دیکھو روپیہ دے رہا ہے. اصل چیز تو ہماری دکھاوا ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آٹھویں چیز سن لے بیان ان شاء اللہ آئندہ جو میں کروں گا. آٹھویں چیز یہ کہ برائی کے بدلے بھلائی کر کے برائی کو ٹالتے, برائی کو مٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں, بھلائی کرتے ہیں. انہیں کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے, آخرت کا نفع انہیں لوگوں کے لیے ہے جن میں یہ آٹھ نشانیاں پائی جائیں. وہ آخرت کا گھر جنت, اس کے دروازے آٹھ, یہ نشانیاں آٹھ. اگر ہم یہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو اس گھر کے مالک بن جائیں گے, اس گھر کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو مختصراً, حالانکہ پورا ذکر کرنا چاہیے لیکن ثواب کے لیے دو تین منٹ لیتا ہوں. خرچ کرنے پر بات آئی ہے, جنگ تبوک کا موقع تھا, ظلمیوں سے لڑائی ہونی تھی, بہت زیادہ فاصلہ تھا, بڑی دور کا سفر کرنا تھا, مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا, عسرت کا سال تھا, مال نہیں تھا مسلمانوں کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے منبر پر رونق افروز ہوئے. فرمایا ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا, ہے صلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مسلمان مجاہدین کو. مال چاہیے, راشن چاہیے, اسلحہ چاہیے, ہتھیار چاہیے. پہلے سب کے آقا اپنی اپنی جگہ اعلان کرتے رہے. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے. حضور 319 سامان سے بھرا بھرایا اللہ کی راہ میں میں دیتا ہوں. دوسرے صحابہ نے بھی اعلان کیا. یہ وہی موقع ہے جب حضرت ابوبکر صدیق سارا گھر اٹھا کے لے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا, ہے کوئی جو مسلمان مجاہدین کی مدد کرے. حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا, حضرت عثمان پھر اٹھے, 300 کا اعلان کر چکے ہیں. پھر اعلان کیا, حضور 300 سامان سے بھرا بھرایا اور دیتا ہوں. کتنے ہو گئے, 600 ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا, ہے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مسلمان مجاہدین کو ضرورت ہے. حضور نے تیسری بار اعلان کیا, حضرت عثمان پھر اٹھے, حضور 300 سامان سے بھرا بھرایا اور دیتا ہوں. کتنے ہو گئے, کتنے ہو گئے. حضرت عثمان گھر گئے, 1000 دینار ایک اونٹ کی قیمت, سونے کا وہ سکہ تھا سامان کے سمیت, 900 کا وعدہ کر کے گئے, 1000 ساتھ لے کر آئے, نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور ان سکوں میں یوں ہاتھ ڈال کے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے اے عثمان
اب اگر تو پہلا من نہ بھی کرے
تو جنت کا میں ضامن ہوں. اللہ رسول اللہ آپ کا میرے دوستوں اور بزرگوں انہوں نے تو اللہ کی راہ میں اس طرح قربان کیا. آپ ان کا ذکر سنتے ہیں سنتے سناتے رہتے ہیں, تفصیل موجود ہے آپ کے پاس, میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. یہ مہینہ ان کے وصال کا مہینہ, یہ ایام ان کے وصال کے ایام ہیں. یہ وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوگا, جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا. ان کی آخری زندگی کے آخری ٹائم آخری گھڑی جس دن ان کو مدینہ منورہ میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا, روزے سے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے, یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ایک ہی تلاوت پر قرآن کی ایک سورت پر ساری امت کو حضرت عثمان نے جمع کیا. ساری دنیا میں یہ قرآن ان کا پھیلایا ہوا ہے, مسجد نبوی کی زمین ان کی خریدی ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کی خدمت کرتا ہے, آپ نے ایک روپیہ مسجد میں دے دیا, مسجد اس میں وہ خرچہ جو ہے مسجد میں لگ گیا, جب تک مسجد رہے گی لوگ نماز پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے, اذان ہوگی, جماعت ہوگی, قرآن پڑھا جائے گا, دین پڑھا جائے گا, آپ کو ثواب ہوتا رہے گا. آپ تو روپیہ دے کے بھول جائیں گے, اللہ نہیں بھولے گا. ہو سکتا ہے آپ کی وفات ہو جائے, آپ اپنی قبر میں چلے جائیں, ثواب وہاں بھی پہنچتا رہے گا. اندازہ کیجئے حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین خرید کر دی, اس مسجد میں قیامت تک رہنا ہے اور اسی کا ایک ٹکڑا جنت میں بھی چلا جائے گا. اندازہ کیجئے حضرت عثمان کو کتنا ثواب ہو رہا ہے. یہ وہ ہستی ہے جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. مسئلہ کر دوں, ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں, تو کیا مطلب ذوالنورین دو نور والے, اور جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی خود نور ہیں؟ یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں جو لوگ, ان کو سوچنا چاہیے. جن کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی خود بھی نور ہے, تو یہ مہینہ ان کے وصال کا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے تفیل ہم سب پر اپنا فضل.
والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العلي العظيم.
روشی پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد گزشتہ جمعہ یہ بیان ہوا تھا اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں اور یہی عقل مندی ہے کہ نصیحت کو قبول کیا جائے. وہ نصیحت جو اللہ کی طرف سے ہے, اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, اور اگر جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے فرمایا ہے کوئی اس کو حق نہیں مانتا تو اس کی مثال اندھ ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں اور جوڑتے ہیں اسے جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا, یعنی ان لوگوں سے رشتہ جوڑتے ہیں, تعلق جوڑتے ہیں, عقیدت محبت وابستہ کرتے ہیں جن سے جوڑنے کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وفاق کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن وفاق کا معاملہ صحیح ہو, غلط نہ ہونے پائے, اور صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کا ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفس کی مخالفت پر جمے رہتے ہیں, طبیعت کی پیروی نہیں کرتے, شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں, کبھی دکھا کر اور کبھی چھپے ہوئے. اور یہ لوگ برائی کے بدلے بھلائی کر کے برائی کو مٹاتے اور ڈالتے ہیں, ان کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے. یہ آپ نشانیاں ہیں امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ, جو بہت بڑے عالم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آٹھ نشانیاں جنت کے آٹھ دروازوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, کہ جنت کے دروازے آٹھ ہیں اور یہ نشانیاں آٹھ ہیں. تو کیا مطلب کہ جو ان نشانیوں کو اختیار کرے گا جنت کے دروازے بھی اسی کے لیے ہیں. مجھے اور آپ کو اس میں بتا دیا گیا کہ زندگی کس طرح گزارو, کہ سب سے پہلے تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اور تعلیمات ہم کو عطا کی, ہم ان کی پیروی کریں, ان سے کسی طرح بھی روح گردانی نہ کریں, منہ نہ پھیریں, ہرگز ان کی مخالفت نہ کریں, بلکہ اللہ کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں, ان کی پیروی کریں, نصیحت کو قبول کریں, اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اپنے ایمان اور عقیدے پر قائم رہیں, قول باندھ کر پھرے نہیں, اور رشتے انہیں سے جوڑنے ہیں
جن سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ایمانی رشتے اور خاندانی رشتے، ان کی کچھ تفصیل عرض کر چکا ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہے، یہ نہیں کہ گناہ کرتے اللہ سے ڈرا جائے بلکہ گناہ کیے بغیر بھی اللہ سے ڈریں کہ وہ بے نیاز ہو، نہیں معلوم کس بات پہ راضی ہو جائے کس بات پہ ناراض ہو جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈریں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھیں، ہر وقت ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں نامہ اعمال میں کیا غلط چیز آ جائے، اپنے حساب کو درست رکھنے کے لیے روز خود بھی اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو درست رکھیں، صبر کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور نماز کو قائم رکھیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، نہیں، اس کو صحیح آداب کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ اس کو قائم رکھیں، اور اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کریں، مال ہے اس میں سے خرچ کریں، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں اس کو لگائیں، دین کی خدمت کریں، یہ نہیں کہ مال و اسباب اپنی ذات کے لیے جمع کیا جائے، اس کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم کیا ہے، کبھی دکھا کر بھی کیا جاتا ہے کبھی چھپا کر کیا جاتا ہے، تو اس میں ہر طرح خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دنیا کا مال اور اللہ کی عطا اپنے پاس جمع کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اور پھر وہ سارا وبال بن جائے، بلکہ انفاق کرتے رہیں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی تبذیر شیطانی کاموں میں خرچ کرنے سے بچیں، انفاق کریں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہم اس کی طرح برائی نہ اس کے ساتھ کریں بلکہ اس کے ساتھ برائی کے بدلے بھلائی کر کے اس برائی کو ٹالیں، تو ایسا کرنے والے لوگ جو ہیں وہی آخرت کا سامان کرتے ہیں، وہی اپنے لیے جنت کو واجب کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا اختیار کر کے جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ اس میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، دو تین باتوں کی طرف زیادہ اشارہ کیا، صلہ رحمی بجا لانا، قرابت کے حقوق ادا کرنا، ان کے بارے میں بھی گفتگو کر چکا ہوں، اور قاطع رحم یعنی خاندانی لوگوں سے خام خواہ لڑائی رکھنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، اس کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایسے لوگ مبارک راتوں میں بھی بخشش کے مستحق نہیں بن پاتے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرابت داروں کے حقوق ادا کیا کریں، اور پھر صبر کے بارے میں بھی بتا چکا، بے صبری یہی نہیں کہ ہم لوگ شور مچائیں کسی تکلیف پر، بے صبری یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کو اختیار نہ کریں، بے صبری یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے اس پر ناراض ہوں، نہیں، ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر ہر طرح راضی رہیں اور اللہ کی رضا سے کسی طرح بھی منہ نہ موڑیں، کوئی اور ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو، اور جب خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو دکھاوا مقصد نہ ہو، جو واجب ہے لازمی دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اس دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور بھی خرچ کریں، اور آگے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جو بظاہر آسان نہیں ہے، کہ کسی نے آپ کو گالی دے دی تو اب آپ نے گالی کا جواب کس طرح دینا ہے، گالی دینے والا کون ہے، کیوں دے رہا ہے، جھگڑا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت لگے. دنیا کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. کوئی شخص مزدوری کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, اس کے ساتھی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ مالک اور نوکر کا بھی رشتہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ رشتے دار ہیں, قرابت دار ہیں, پڑوسی ہیں, اہل محلہ ہیں, شہر والے ہیں, ایمان والے ہیں. ہر ایک کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے اس کی ہمیں ہدایات مل چکی ہیں. قرآن و سنت میں تفصیلات موجود ہیں. اب یہ ہے کہ ان کی پیروی نہ کریں بلکہ اپنی طبیعت پر چلیں تو پھر یہ ہے کہ ہم کوئی فائدہ اٹھا سکتے نہیں. ایک حسد ہے جلنا کسی کو. حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ حسد بہت عام ہے. لوگ اس کو بظاہر محسوس نہیں کرتے مگر اندر ہی اندر جلتے ہیں. مثلا کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی, ایک شخص کو اللہ نے مال عطا کیا, جائز مال, حلال مال کی بات کر رہا ہوں, جس نے چوری کی ہے, کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ناجائز مال جمع کیا, اس کی بات نہیں کر رہا. ایک شخص نے علم حاصل کیا, ایک شخص نے کوئی کمال حاصل کیا, اللہ کی عطا سے اس نے محنت کی, اس کمال کو حاصل کیا, اگر ہم اس سے جلیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ناراض ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا. تو یہ حسد اس سے نہیں ہو رہا, حقیقت میں اللہ سے ہو رہا. ہاں اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو آپ اس کے لیے بدگمانی اگر کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس بدگمانی سے آپ کو ملتا کیا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے, اس کو توفیق ہو کہ یہ توبہ کرے, اس نے غلط چیز جمع کی ہے, یہ معاملہ اور ہے. اور اگر آپ اس کے لیے جلتے ہوئے وقت گزاریں گے تو اس نے تو جو کچھ کیا تو کیا, آپ اس سے حسد کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ شیطان پر لعنت کرتے ہوئے وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ نبی پر درود پڑھتے وقت گزارا جائے. اپنے لیے بہتری کی جائے. شیطان تو مردود ہے ہی, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر لعنت ہوتی رہے گی, لیکن ہم محض لعنت کرتے وقت گزاریں یہ کوئی کمال نہیں. ہاں شیطان سے نفرت کریں گے, اس کی پیروی کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے, لیکن اپنا وقت اس طرح گزارے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. تو اپنے قرابت داروں میں کسی سے, تعلق والوں میں کسی سے حسد کرتے ہوئے وقت گزارنا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. آپ کی نیکیاں اندر ہی اندر ختم ہوتی رہتی ہیں. دکھاوا, تسن و بناوٹ, ظاہر داری, ایک شخص کو عادت ہو جاتی ہے اپنی ہر چیز دکھانا, خود اپنی تعریف کرنا, خود پٹائی, خود نمائی, اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا, یہ بھی چیز تباہی کا باعث بن جاتی ہے. مجھے اور آپ کو رشک آئے کسی کی نیکی پر, یہ تو اچھی بات ہے کہ ہم رشک کریں کہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے, اس کو اللہ نے توفیق دی, اور اس کے مطابق ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی کوئی نیکی سیکھ لیں, ہم بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن حسد کرنا یہ اپنا نقصان ہے, اور اس میں تقریباً الا ماشاء اللہ سب نہیں تو اکثریت مبتلا ہے کہ سب حسد کرتے, اور یہ حسد جو ہے یہ تباہی کا باعث بن جاتا ہے, وجہ بن جاتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, مثلا آپ کے قرابت دار ہیں, آپ تو ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں مگر وہ آپ کے ساتھ برائی کرتے ہیں, اور آپ اپنی اچھائی پر قائم رہتے ہیں, مثلا کوئی رشتے دار ہے آپ کے, وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں, یا ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نیکی دے, ہدایت دے, کمزور ہے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بھی کشادگی عطا کر, مال عطا کر, بھلائی عطا کر, وہ آپ کے خلاف لگا ہوا ہے, آپ اپنے طریقے پر نیکی کر رہے ہیں. تو ایسا کرنے والا حدیث شریف کے مطابق, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص نیکی میں لگا رہے تو گویا وہ اپنے ان برے رشتے داروں پر مٹی ڈالتا رہتا ہے, یعنی اس کا کام ایسا ہے جیسے مٹی ڈال کر دوسروں کو برباد کرتے رہنا, خود کو اچھا کرتے رہنا, کہ آپ اپنے لیے نیکی ہی جمع کر رہے ہیں. اور اگر کوئی برائی میں لگا ہوا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ برائی میں لگ گئے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے, تو پھر ہم نے اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کی. لیکن دین کا معاملہ اور ہے, میں دنیاوی معاملوں کی بات کر رہا ہوں. دین کے معاملے میں اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی, اس کے معاملے میں جواب دینا ضروری ہوتا ہے. کوئی قرآن کے خلاف بات کرے تو اس کو جواب دینا ضروری ہوگا, اور جو لوگ دین کی برائی کرتے ہیں ان کے عیب بیان کرنا تو قرآن سے ثابت ہے. ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, مجنون دیوانہ پاگل کہا, تو اللہ نے اس کے 10 عیب قرآن میں بیان کیے. کیونکہ جب کوئی, یہ مشہور ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات میں, کہ جب کوئی اللہ والوں کی برائی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پول کھلوا دیتا, اپنی برائیاں ظاہر کر دیتا. تو اگر کوئی کسی دیندار صحیح العقیدہ شخص کے بارے میں غلط باتیں کرے گا تو اس کو جواب دینا ضروری ہے, اس کی برائی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں اور آپ غافل رہیں اور غفلت میں وقت گزاریں, مجھے اور آپ کو اس کے معاملے میں جواب دینا ضروری ہے. اور ہم یاد رکھیں کہ ظلم پر صبر کرنا چاہیے, سختی پر نرمی اختیار کرنی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے دنیاوی معاملات میں تو یہ ہماری مرضی پر ہے. اگر ہم کسی سے خود بدلہ لے لیتے ہیں تو پھر اللہ اس سے بدلہ نہیں لیتا. وہ قیامت کے دن جو ہوگا تو ہوگا, اگر دنیا میں کوئی ہم سے زیادتی کرے ہم اس کا معاملہ اللہ سے چھوڑ دیں تو پھر اللہ جو بدلہ لیتا ہے وہ ہمارے بدلے سے بہت زیادہ اور صحیح ہوتا ہے. اللہ انتقام لینے والا منتقم حقیقی ہے, وہ بدلہ لینے والا سب سے اچھا ہے. اس پر چھوڑ دیں وہ بدلہ لے لے گا. آپ بدلہ لینے میں وقت گزار دیں گے, نتیجہ کیا ہوگا, خود بھی پریشان رہیں گے, دوسرے کاموں سے رکے رہیں گے. اگر کسی نے کفر کیا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں کفر نہیں کریں گے بلکہ ایمان اختیار کریں گے اور ایمان کے ساتھ ہی کام کریں گے. اور اپنے گناہوں پر, اس کا جو اصل معنی آپ تفسیر سے آ رہا ہوں, کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ گناہ کرے تو ہم نیکی کریں گے, اور خود اگر ہم سے گناہ ہو جائے گا تو ہم اس کو توبہ کر کے دور کریں گے. مثلاً کوئی خطا ہو گئی تو اس خطا پر اڑے نہیں رہیں گے, اس پر ڈٹ نہیں جائیں گے, خام خواہ اس پر ضد نہیں کریں گے کہ نہیں گناہ نہیں ہے یہ نیکی ہے. اگر گناہ ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کریں گے. اور اتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ کرتے رہنا چاہیے, ایک بار, دو بار, 10 بار, 100 بار, 1000 بار توبہ کر کے توڑی ہے تو پھر توبہ کر لو, اور کوشش کرو کہ سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ توبہ بھی ہم مذاق کے طور پہ کرتے ہیں, زبان سے توبہ ہوتی ہے دل سے توبہ نہیں ہوتی. اسی کی طرف حضرت میاں محمد بخت صاحب, جنہوں نے پنجابی کی مثنوی سیف الملوک لکھی ہے, وہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ سو باری میں توبہ کی تھی, سو باری میں توبہ کی تھی تو سو بار کروڑی, پر نفس کمی میں میرے بھائی حلی تک گدی نہ چھوڑی. کیا مطلب کہ ہم نے 100 مرتبہ توبہ کی 100 مرتبہ توڑ دی. یہ نفس ہمارا ایسا کمینہ ہو چکا ہے کہ یہ بدی برائی کو چھوڑتا نہیں. زبان سے توبہ ہے دل میں پھر وہی کہ جناب اگر برائی کا موقع آ گیا تو اس وقت توبہ بھول جاتے ہیں, خوف خدا بھول جاتے ہیں. سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن علماء فرماتے ہیں, صوفیاء فرماتے ہیں, 100 بار توبہ کر کے بھی توڑ دی تو پھر توبہ کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا وقت گزر جائے. زندگی کی امید پر توبہ کو ڈیلے کرنے والا, مؤخر کرنے والا کہ ابھی زندگی پڑی ہے آرام سے توبہ کروں گا, اور توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنے والا دانش مند سمجھدار نہیں. نیکی بھلائی دانش مندی سمجھداری یہ ہے کہ اگر غلطی سے گناہ ہو جائے, کوئی بدکاری برائی ایسا کام ہو جائے جو شرم درست نہیں ہے, تو فوراً توبہ کرو, اللہ سے استغفار کرے, یا اللہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, میں نفس سے مغلوب ہو کر ایسا کر بیٹھا ہوں, مجھے معاف کر دے. اور اگر اڑے رہے نہیں, گناہ کو نیکی ثابت کرنے کی کوشش کریں, جیسی بیماری ہم میں عام ہو گئی ہے, پاس کہہ دیتے ہیں ارے یہ تم مولوی لوگ تو جینے ہی نہیں دیتے, تو سارا اسلام داری میں آ گیا ہے, تو سارا اسلام اسی میں آ گیا کہ ہمارے وقت مسجد میں ہی جائیں نماز پڑھیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خواتین بھی کہ اب دیکھو نا ہم یہ کر لیں تو بھی گناہ, وہ کریں تو بھی گناہ, تو پھر کریں کیا. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں, اور جب کوئی ظلم کرے تو پھر ظلم کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا نہیں, اور ظالم جو ہیں وہ پھر رحمت کے مستحق نہیں ہوتے, ان کو رحمت نہیں ملتی, وہ اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کرتے. گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے. اس وقت ہمارے اس شہر کراچی میں اور پاکستان میں جو بلائیں بہت زیادہ ہیں, بے سکونی بہت زیادہ ہے, بدامنی بہت زیادہ ہے, گھروں میں بے برکتی بہت زیادہ ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا, اور ہم گناہ پر راضی ہو گئے. جب تک گناہ کو گناہ سمجھتے رہیں کم از کم اس سے نفرت رہتی ہے, اور اب گناہ فیشن بن گئے ہیں, ہم گناہوں پر راضی ہو گئے, ان کو ہم نے اپنی عادت بنا لیا, اور یہ بہت بری چیز ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا, یہ بہت بری چیز ہے. اسی کی وجہ سے ہم تباہ ہو برباد ہو رہے ہیں. یہاں ہر اتوار کی شب کو جو ختم غوثیہ کی محفل ہوتی ہے, میں نے اس میں کچھ باتیں کی تھی. ایک سوال یہ تھا کہ جی یہ شراب شریف کی درگاہ کیوں تباہ ہو گئی, وہ ولی اللہ کے انہوں نے آ کر حفاظت کیوں نہیں کی. میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا, عشاء کے بعد جب درس ہوتا ہے اس میں گفتگو کی تھی. لوگ کہتے ہیں اگر اللہ والے تھے تو انہوں نے حفاظت کیوں نہیں کی, میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا, اور یہ بھی بتایا تھا کہ اب ہم جو ہیں مسلمان ہونے کے باوجود کیوں مصیبتوں کا شکار ہیں, اس لیے کہ ہم گناہوں پر راضی ہو گئے, ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. یہ غلطی ہے تو اس کو غلطی سمجھو, اگر گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا جائے گا تو یہ ظلم ہو جائے گا, اور یہ ظلم ہمیں کفر تک لے جاتا ہے. ہم تو زبانی کلامی مسلمان رہ جائیں گے, حقیقت میں اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا, اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں, کوئی خیال نہیں, کوئی لحاظ نہیں. افسوس کہ ہم نے شرعی باتوں کو جھٹلا کر ان باتوں کو اختیار کر لیا جو دشمن ہو گئی, ہم اس کے عادی ہو گئے, اور اب ہماری نظروں میں وہ چیز بری نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خراب ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. اب غیر ہمیں اچھے لگتے ہیں, اپنے ہمیں برے لگتے ہیں. وہ لوگ جو کافر ہیں, جن کی تہذیب اور ہماری تہذیب میں فرق ہے, اب ہمیں برطانیہ امریکہ والے اچھے لگتے ہیں, مسلمان ہمیں برے لگتے ہیں. ہم مسلمانوں والی تہذیب اختیار نہیں کر رہے, غیروں والی تہذیب اختیار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں. تو جب ان کی باتوں کو ہم اپنائیں گے تو مجھے بتائیے پھر کیا نتیجہ نکلے گا. یہی ہوا کہ نام ہم نے جماعت رکھ لیا اہل سنت و جماعت اور طریقہ اختیار کر لیا ابلیس والا, تو ابلیسی طریقے اختیار کر کے ہم نے اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کی. دوستی اللہ سے طریقہ شیطان کا تو پھر کیا ہوگا, پھر ہڑتالیں ہوں گی, پھر معیشت تباہ ہوگی, پھر خون ریزی ہوگی, پھر بد امنی ہوگی. امن کب قائم ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے اور انہیں کے طریقے اختیار کریں گے, جو انہوں نے فرمایا ہے, جو انہوں نے سکھایا اس پر چلیں گے. تو یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. ہم لوگ کم از کم گناہ کو گناہ سمجھیں, اور اگر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم لوگ کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتے. جھوٹ بولنا ایک ایسی بیماری ہے جس کو اب ہم برا نہیں سمجھتے, عادی ہو گئے. بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے, دوست دوست سے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, بچوں سے, رشتے داروں سے, حکومت اپنی رعایا سے, رعایا اپنے بادشاہوں سے, مالک اپنے ملازموں سے, ملازم اپنے آقاؤں سے, اب الا ماشاء اللہ سب ایک جیسے نہیں, مگر اکثریت جھوٹ بول رہی ہے اور جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھ رہی. نتیجہ کیا ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے اب اس کو ہم نے برا سمجھنا چھوڑ دیا, اور جھوٹ بول کر جھوٹ کو سب ثابت کرنا یہ جھوٹ دوسری بیماری ہے. یہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور بول دیتے ہیں بجائے اس جھوٹ کو تسلیم کر لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے جھوٹ بول دیا. نہیں, ہم اس کو اور زیادہ بڑھا لیتے ہیں, ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ اور بولتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اگر برائی ہو جائے تو بھلائی کر کے اس کو مٹا دینا چاہیے, اس برائی کو ختم کر دینا چاہیے. تبرانی میں حدیث پاک موجود ہے, عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بندے اگر تو نے سمجھنا یہ ہے کہ گناہ کچھ کو کس طرح نقصان دے رہے ہیں تو سن, گناہوں کے بعد نیکیاں کرنے کی مثال سن کہ تم نے بہت گناہ کیے, گناہوں کی فہرست لمبی ہو گئی, وزن زیادہ ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بہت تنگ زیرہ پہنی ہو. زیرہ واسکٹ کو کہتے ہیں, یہ جو ویسٹ کوٹ ہوتی ہے, جیکٹ کہتے ہیں, واسکٹ کہتے ہیں آپ لوگ آج کل کی زبان میں, وہ بلٹ پروف جیکٹ ہے, لیکن تنگ واسکٹ پہنی ہو تو اس کی مثال گناہ کرنے والے کی ایسی ہے جیسے اس نے لوہے کی وہ واسکٹ پہنی ہوئی ہے, اور اتنی تنگ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے, اس کی تنگی کی وجہ سے اس بندے کا دم گھٹ رہا ہے. کوئی بہت تنگ کپڑا پہن لیا جائے تو کیا حال ہوتا, دم گھٹتا ہے نا, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے نا. تو تنگ زیرا پہنی ہوئی ہے, اس کے سارے کلیاں بند ہیں, دم گھٹ رہا ہے کہ اگر نہیں یہ اتری تو ابھی مر جائیں گے. تو یہ مثال ہے اس کی جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں, یعنی اتنے گناہ کیے ہوں کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے, ہلاکت کے قریب ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو فرمایا نیکیاں کرو, ایک نیکی کرو گے تو ایک کڑی کھل جائے گی, دوسری کرو گے دوسری کڑی کھلے گی. وہ جو تنگ واسطہ پہنی ہے, تنگ زیرا پہنی ہے, وہ ڈھیلی ہونی شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کی کڑیاں کھلتی جائیں گی. تیسری نیکی کرو گے, تیسری, چوتھی, پانچویں, اسی طرح کڑیاں کھلتی جائیں گی. نیکیاں کرتے رہو تو وہ گناہ ختم ہوتے رہیں گے, کڑیاں کھلتی جائیں گی, یہاں تک کہ وہ ساری واسطہ زیرا جو ہے ڈھیلی ہو کے خود بخود زمین پر گر پڑے گی اور تمہارے دل میں کوئی گناہ نہیں رہے گا. مثال سمجھائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے گناہ کرنے والے, گناہ کو پسند کرنے والے, تو نے اتنے گناہ کیے ہیں تو اب گناہوں کے بعد نیکی بھی تو کر. اگر تم نے 10 گناہ کیے ہیں تو ایک نیکی ایسی کر کہ جو تیرے 10 گناہوں کو مٹا دے, ان کا کفارہ بن جائے. صرف گناہوں میں نہ لگا رہے, نیکیاں بھی صاف کر, شاید ان نیکیوں کی وجہ سے تجھے سچی توبہ کی توفیق مل جائے اور تیرے گناہ مٹ جائے. گناہوں پہ قائم نہ رہو, اگر گناہ ہو جائے تو اس کو نیکی سے فوراً ڈالو, ختم کرو. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ, مسلمان ہو گئے تھے تو اب حضرت بھی کہہ رہا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ صحابی ہو گئے. ورنہ یہ وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, یہاں تک شہید کرنے کے بعد ان کا جسم کاٹا, ان کے جگر پھیپھڑے کلیجی وغیرہ نکال کے اس کو چبایا. اس حد تک اس نے زیادتی کی تھی, مگر مسلمان ہو گیا. جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو کفر کی حالت میں اس کے جتنے گناہ ہوئے ہوں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. تیاگی ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, تیاگی ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا تھا, میرے سامنے نہ آیا تھا. جتنے یہ بھی مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے, سمجھ لیں اس کو. وہ مسلمان ہو گئے, اب ان کے پرانے گناہ سارے معاف ہو گئے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی میرے سامنے نہ آیا کر, تجھے دیکھوں گا مجھے اپنا چچا یاد آئے گا, جو حال تو نے اس کا کیا تھا وہ یاد آئے گا, کہیں ایسا نہ ہو مجھے غضب آ جائے اور اس غضب کا اثر تجھ پہ ہو جائے, تو برباد ہو جائے. میں رحمت للعالمین ہوں تو تیرے لیے رحمت یہی ہے کہ میرے سامنے نہ آیا کر. اس سے پتا چلا کسی سے ایسی شدید غلطی ہو جائے تو آدمی اس کو معاف کرنے کے بعد بھی اگر اسے کہے میرے سامنے نہ آ تو اس میں کوئی حرج نہیں, کسی کو نہ دیکھنا, اس لیے کہ کہیں پرانا وہ معاملہ یاد نہ آ جائے اور اس کی وجہ سے تجھ پر غضب نہ ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور کوئی کسی کو منع کر دے کہ میرے سامنے نہ آ تو وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی, جب معاف کر دیا تو پھر ساری بات ختم ہو گئی. تو یہ مسئلہ سمجھے کہ اگر کوئی شدید بات ہو اور اس کی وجہ سے کوئی منع کرے کہ سامنے نہ آؤ تو زبردستی سامنے جانا نہیں. بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے سید الشہداء, شہیدوں کے سردار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود یہ لقب دیا کہ وہ شہیدوں کے سردار. ان کو قتل کیا لیکن مسلمان ہو گیا. اب اس نے کیا کیا, ذرا نیکی سنے, ایک تو ایمان لے آیا, وہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جوتا دعویٰ کر دیا تھا, اسی وحشی نے اس کو بھی قتل کیا, اسی حضرت وحشی نے اس کو بھی قتل کیا. جب اس کو قتل کیا تو اس نے کہا کہ سنو کتنی اچھی بات ہے کہ میں نے اگر سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا تو آج سب سے بدترین آدمی کو بھی قتل کیا. اس طرح اس قتل کو دور کیا کہ اگر مجھ سے ایک بہت اچھا آدمی قتل ہوا تھا تو اس کے بعد آج میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو سب سے برا تھا. یعنی اس مسلمہ کو قتل کرنے کے بعد اس نے یہ تقابل کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, یہ مرتد, یہ بےمان تھا, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کو مسلمہ کو میں نے قتل کیا, تو میں نے بدترین آدمی کو بھی قتل کیا اگر بہترین کو کیا تھا تو کیا مطلب کہ اگر یہ غلطی ہوئی تھی تو یہ نیکی بھی مجھ سے بہت بڑی ہوئی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کوئی ایسی نیکی بھی کرنی چاہیے جس سے وہ برائی ختم ہو جائے, جس سے وہ برائی ختم. اب اس کی مثال اگر آپ کو سمجھاؤں, کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, آپ بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, گالی گلوچ ہوئی, ایک دوسرے کے خلاف برا بلا کہا, لڑائی کی, انتہا پہ پہنچ گئے, دونوں برابر رہے, بعد میں صلح ہو گئی. اب دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی نیکی بھی کریں کہ وہ برائی ختم ہو جائے, اس میں سلوک میں آگے بڑھیں. ان دونوں میں کیونکہ دونوں برابر ہوئے تو اب دونوں ایسا سلوک بھی کریں کہ جس سے وہ پرانی چیز ختم ہو جائے. لیکن ہم اس کو نہیں سوچتے. کاروباری لوگ مثلا آپ نے کوئی مال بیچا تو غلط چلا گیا, اس میں ڈیفیکٹ تھا, نقص تھا, آپ نے پرواہ نہیں کی, جانتے بوجھتے ہوئے بیچ دیا, اب آپ گناہگار ہیں. اگر وہ واپس لے آئے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے غلط چیز دی ہے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے وہ لیں, لے کر اس کو صحیح چیز دیں اور اس سے معافی بھی چاہیں اور ساتھ میں اس کو کوئی تھوڑا بہت ہدیہ بھی دیں کہ تجھے تکلیف ہوئی, تیرا دل گورا ہوا تو اپنا دل اچھا کر لے, یہ انعام لے لیں. یہ ہوگا اس میں سلوک. یہ جو اوپر سے آپ انعام دیں گے یہ کیا ہوگا؟ یہ اس میں سلوک ہوگا, یہ ہوگی نیکی اس برائی کو مٹانے کے لیے. اور اگر آپ آگے سے ہار جائیں کہ نہیں تم دیکھ کے لے گئے تھے, میرا ذمہ نہیں رہا, تو یہ ہوگا اپنی غلطی پر اڑ جانا. اس سے یہ ہے کہ آپ نے غلطی تسلیم بھی نہیں کی, غلطی کر کے اس پر قائم رہے تو آپ نے اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں. اور یہ سب دنیا کے معاملے ہیں, دین کے معاملے میں تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے اور ہم پرواہ نہیں کرتے. اگر دین کے معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے مطلب یہ کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے دین کے معاملے میں تو ہم سے برا لفظ نکل گیا. چنانچہ علماء نے فرمایا ہے مدینہ منورہ کا جو پرانا نام تھا آپ کو معلوم, اگر کسی نے وہ کام قابو پر لا کے لیا بغیر ضرورت کے, اس کو چاہیے کہ اس کے بعد 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے, اس کے بعد 10 مرتبہ کیا کہے؟ مدینہ منورہ کہے, کیونکہ اس نے وہ نام بلا ضرورت لیا. اسی طرح منہ پر غلط لفظ لانا, کوئی ضرورت نہیں ہے لفظ لانے کی, لیکن آپ لا رہے ہیں اور بار بار لاتے جا رہے ہیں, تو اب آپ اتنے ہی مرتبہ کوئی نیک کلمہ بھی پڑھے تاکہ وہ برائی مٹ جائے. اور اگر آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا, غلطی کو غلطی نہیں سمجھا. اہل ایمان وہ لوگ تھے کہ اگر ان پہ کوئی معمولی سی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو وہ لوگ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر ان سے واقعات پڑے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ ان کے سامنے کچھ بھی رہے. میں نے آپ کو تقویٰ کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا. کسی شخص کے ریوڑ میں سے, گلے میں سے ایک بکری شہر کی بکریوں میں مل گئی, مٹ ہو گئی, شناخت نہ ہونے پائے, پتہ نہ چلنے پائے کون سی بکری تھی. وہ شخص فتویٰ پوچھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی حضرت میری بکری اس طرح شہر کی بکریوں میں مل گئی ہے, پتہ نہیں چلتا کون سی بکری ہے, کیا مسئلہ ہے. آپ نے مسئلے کا جواب دیا لیکن خود جو بات اس سے کی ذرا وہ سنیں توجہ سے, وہ سنانا چاہتا ہوں. امام اعظم نے فرمایا یہ بتا بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے. اس شخص نے کہا کہ تجربے کے مطابق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر 7 سال ہوتی ہے, 7 ایئر. زیادہ سے زیادہ عمر بکری کی 7 سال ہوتی ہے. امام اعظم نے اس کو تو رخصت فرما دیا اور خود گھر والوں کو اعلان کر دیا کہ 7 برس تک بکری کا گوشت گھر میں نہیں پکنا چاہیے, کبھی ایسا نہ ہو کہ اس مشتبہ وہ ڈاؤٹ فل بکری جو اس کی مٹ ہو گئی ہے کہیں اس بکری کا گوشت ہمارے گھر میں نہ آ جائے. یہ تھا تقویٰ. کسی شخص نے آپ سے قرض لیا, امام اعظم سے کسی شخص نے قرض لیا, یا قرض لینے والے کے لیے یہ مسئلہ آپ نے بتایا, کیا فرمایا کہ اگر تم سے کسی نے قرض لے لیا اس کی دیوار کے سائے میں بھی اگر تم کھڑے ہوئے تو یہ بھی سود ہے کہ تم نے اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھایا اس لیے کہ وہ تمہارا مکروہ ہے, تو تم نے سمجھا کہ یہ تمہارا حق ہے, تم اگر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو وہ غلطی نہیں ہے, تو یہ بھی سود ہے. آج ہمارا تقویٰ ایسا ہے ہم تو جان بوجھ کے اس سے 10 فائدے اٹھائیں گے کہ یہ اتنے پیسے دینے, یہ آگے سے بولے گا نہیں, لہٰذا دباؤ اس کو. ان لوگوں کا تقویٰ, ان کی پرہیزگاری, ایسے ہی نہیں آج لوگ ان کے نام لیتے ہیں تو چونتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. محنت کی ہے, کپڑے کا کام کرتے تھے, بزازی کا کام, بزاز سے آپ گلاس مسجد آج کی زبان میں کہتے ہیں, اور کپڑے کا کام کرنے والے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ بعض کان تو ہوتے ہیں نا پورا کان ہے, مثلا 40 گز کا کان ہے تو پورا ایک ہی پیس ہے, بعض میں 2 پارٹ ہو جاتا ہے, 2 پیس ہوتے ہیں, کبھی کبھی درمیان میں ویونگ کا فرق آ جاتا ہے, بنائی میں فرق آ جاتا ہے, کوئی گرا آ جاتی ہے درمیان میں, صاف نہیں ہوتا کپڑا. ایک کان ایسا تھا جس میں نقص تھا. امام اعظم کہیں جانے والے تھے تو اپنے ساتھی کو جو دکان پر ملازم تھا یا ساتھی تھا اس کو کہا کہ دیکھو یہ ایک خان ہے اس میں یہ نقص ہے, اگر کپڑا بیچو اور اس خان کو بیچنے کا بھی وقت آ جائے تو گاہک کو اس کے بارے میں بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے اور اس کے پیسے اس سے کم لینا. بہت اچھا جی, اتفاق سے تو گاہک ایسا آ گیا جس نے سارا مال خرید لیا. سارا مال خریدنا جانتے ہیں, سب سودا کر لیا, جتنا مال موجود ہے سارا دے دو. اس شخص نے سودا کرتے ہوئے وہ کان بھی بیچ لیا جو ڈیفیکٹڈ تھا, جو خراب تھا, اور اس کو اس وقت یاد نہ رہا کہ امام اعظم نے اس کے لیے کیا نصیحت کی تھی. جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا, بھولے تھے ایسا ہو گیا. بڑا خوش ہوا کہ دیکھو بڑی اچھی گاتی ہوئی, سارا مال بک گیا, پیسے گنے اور گن کر سارے پیسوں میں ملا دیے جو گلے میں اس میں ٹریجری میں پیسے رکھے ہوئے تو اس میں سارے ڈال دیے. امام اعظم تشریف لا فرمایا دکان خالی ہے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت جی ایک ہی گاہک آ گیا سارا مال لے گیا. فرمایا اچھا وہ جو ایک خان تھا جو خراب تھا ڈیفیکٹ تھا اس کا کیا ہوا؟ اس کو یاد آیا اوہو حضرت تو مجھے بتا گئے تھے اور مجھے اس کے بارے میں یاد ہی نہیں رہتا نا, حضرت مجھے اس کے بارے میں جو آپ کی ہدایت تھی وہ یاد نہیں رہی, وہ بھی میں نے بیچ دیا اور اس کی بھاؤ بیچا ہے. فرمایا پیسے الگ رکھتے؟ اس نے کہا نہیں جی پیسے بھی میں نے سارے پیسوں میں ملا دیے ہیں. فرمایا جتنے پیسے ہیں یہ سارے صدقہ کر دو, یہ ہمارے لیے جائز نہیں رہے صدقہ. کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی بھولے سے ہو گیا, کیا کریں, ہوگا واپس لے آئے گا دیکھا جائے گا.
تقوی اللہ سے ڈرنا اور اگر غلطی ہو جائے اس کو نیکی سے مٹانا. ان سے جو غلطی ہوئی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی, اس میں تقوی کی روح سے رعایت بھی تھی, مگر انہوں نے اللہ کے ڈر سے کیا نیکی کی. سارا مال کا جو پیسہ تھا اس میں دوسرے پیسے بھی شامل ہو گئے تھے, پر میں پتہ نہیں اس میں سے کون سا پیسہ اس آم کا سارا ہی سب کا کر. یہ ہے برائی کو نیکی سے مٹانا, نیکی کر کے برائی کو مٹانا اس کو کہتے ہیں, اور ہم لوگوں میں یہ چیز نہیں رہی. ہم لوگ تو کسی سے اگر تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم لوگوں میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں. مجھے اور آپ کو, ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو فوراً دور کرنے کے لیے اور اس کا اثر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے نیکی کریں, نیکی کریں. میں بار بار جو جملہ کہا کرتا ہوں اس کو یاد رکھیں, کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں, کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کریں. اس موضوع پر لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے, مگر مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں, آنا ہے چلے جانا. اچھی یادیں پیچھے چھوڑ کے جائیں, اچھے کام کریں, غلطیاں ہو گئی ہیں تو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے توبہ استغفار کریں, نیکی کریں, اور اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے, اپنا نام ہے ہماری خراب کر رہے ہیں, کسی کا کچھ بگڑتا نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے پچھلے گھر کی بلائی ہے جو برائی کو نیکی کر کے ٹالتے ہیں, برائی کو نکالنے کے لیے نیکی کرتے ہیں. یہ آٹھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں تو جنت کے دروازے بھی آٹھ, یہ نشانیاں بھی آٹھ. جس میں جو نشانی زیادہ ہوگی تبھی کرتا ہوگا, مگر جس میں جو زیادہ ہوگی اس کو وہی دروازہ مل جائے گا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو نیکی اختیار کرو, بھلائی اختیار کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرو, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے. اب پتہ چلا پچھلے گھر کا نفع کن لوگوں کو پیارا ہوتا ہے, جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور جنہیں دنیا عزیز ہے, جو دنیا کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے کبھی ان باتوں کو نہیں سوچا کہ نیکی وہی اختیار کرتا ہے جس کو آئندہ یعنی قیامت کے دن جنت کی طلب ہے. تو جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ توبہ استغفار کر کے گناہوں کو مٹائے, نیکی کو اختیار کرے. جس نے ایسا نہیں کیا اس کو جنت کی امید رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کام کون سا کر رہا ہوں. کام دوزخ میں جانے والے, تمنا جنت میں جانے کی, تو یہ غلطی ہوگی. کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی پر استقامت اختیار کریں, اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر کے نیکی کریں. ایک بار توبہ کی, دو بار توبہ کی, توڑ دی نہیں نہیں سو بار توبہ کر کے بھی توڑی ہے, پھر توبہ کر لو اور نیکی کو چھوڑو نہیں. یاد رکھیں یہ پیغام ہے, اس کو روز صبح سے شام تک میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا, رات کو سونے سے پہلے ذرا 10 منٹ اپنے آپ کو دیا کریں, آنکھیں بند کر لیں, ارد گرد سے ذرا بے نیاز ہو کے سوچیں کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا, کوئی نیکی کی ہے یا صرف گناہ ہی گناہ کی ہے. اور اگر کوئی نیکی نہیں کی ہے تو کم از کم تھوڑی دیر توبہ استغفار ہی کر لیں. یا اللہ کوئی نیکی نہیں کر سکا ہوں, معاف کر دے, کل کا دن میرے لیے خیر کا چڑھا, مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما, جو گناہ ہوئے معاف کر دے, اتنا ہی کر لے. اگر یہ بھی نہیں کرتے اور لاپرواہ بن کر گناہ کے کام کرتے کرتے سو جاتے ہیں, ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے, کوئی اور غلطیاں دنیاوی کام کرتے ہوئے لاہو لاب میں پڑے پڑے سو گئے, اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مرنا تو ہے, مرنے سے کسی کو فرار نہیں, تو بادشاہ بن جائے, کتنا طاقتور بن جائے, موت سے بچ سکتا نہیں. کم از کم توبہ کرتے ہی سو جائیں, صبح اٹھیں بسم اللہ پڑھ کے ابتدا کریں, شاید دن اچھا گزرے. تو صبح اٹھتے ہی اگر پہلا کام ہی غلط کریں گے تو پھر سارا دن جیسا گزرے گا وہ بھی آپ کے سامنے. لوگوں کی عادت تھی بسم اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے دن کا دن کی ابتدا کرتے تھے, وضو کرتے, نماز پڑھتے, اللہ توبہ کی, قرآن پڑھا, دعا کی, دن میں اچھائیاں بھی ہوتی تھی, ان کو خیر بھی ملتی تھی. اب صبح آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے اٹھتے ہی منہ سے کوئی غلط لفظ نکالا, جس نے اٹھایا اس کو کہہ دیا کیا یار ابھی تو نیند آ رہی ہے سونے دو, اور آنکھ سورج چڑھا ہوا ہے. یعنی اس وقت بھی اٹھنے پر یہ جملے اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی سے کوئی شغف نہیں, اور پھر اخبار مانگ لیا, کلمہ پڑھا نہیں, بسم اللہ پڑھی نہیں, اخبار سے شروع ہو گئے, اس نے جوتی سچی خبریں پڑھی, دل میں دس خیال آئے, اسی غصے میں اٹھے یا کسی اور خیال میں رہے تو سارا دن پھر کیا خیر ملے. کم از کم اٹھتے ہوئے بسم اللہ کلمہ پڑھے, وضو کرے, نماز پڑھے, اگر جلدی نہیں ہوتا دیر ہو گئی تب بھی نماز پڑھ لے, اسی طرح ایسا ایسا وقت سے پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں صبح جلدی نہیں اٹھتے, میں کہتا ہوں جس وقت اٹھو اس وقت پڑھ لو, ادا کرتے کرتے ادا کی توفیق ملی جائے گی, پڑھو گے صحیح, اور اگر پڑھو گے نہیں تو پھر عادت کیسے بنے گی, توفیق کیسے ملے گی. ہمارا کام کوشش کرنا, اس کو پورا کرنا, اللہ کا کام ہم کوشش تو کریں, شوق تو ظاہر کریں, ہم وہ بھی نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا. ہم کو چاہیے کہ ہم اگر پچھلے گھر کا نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو ان نیکیوں کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کیا کرنا کر جنات آدمی ومن طلع من آبائهم. لیجیے ایک اور مسئلہ سنیے, بسنے کے باغ, رہنے کے باغ, جنتیں جن میں رہنا ہے ان میں وہ داخل ہوں گے کون؟ جو لائق ہیں. کون داخل ہوں گے؟ جو جس کا نام لائق نہیں, جو کردار کے لحاظ سے, اپنے ایمان عقیدے عمل کے لحاظ سے جو لائق ہوگا. کیپیبل ہوگا, جو اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائے گا. بچنے کے بعد جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں. مثلا آپ کے والد صاحب, دادا جان, پردادا, نگر دادا, آگے جتنے بھی ہیں وہ سارے نیک تھے, وہ جنت کے باغوں کے لائق ہو گئے. آگے کون؟ جو لائق نکلیں گے. ان کے بعد کون؟ جو اگر کسی نے باپ کے طریقے کو, نیکی کو چھوڑ دیا, باپ کا عقیدہ صحیح تھا, بیٹے نے عقیدہ بدل لیا, نیکی کو چھوڑ دیا, اس نیکی کو باقی نہیں رکھا اور ان کے ایمان کی پیروی نہیں کی, تو وہ جنت میں داخل ہے. جنت میں داخل یہ لوگ جنہوں نے آج اپنے عقیدے بدل لیے ہیں, یہ لوگ جو اپنے بزرگوں کے صحیح طریقوں کو چھوڑ کر غلط طریقوں پر پڑ گئے ہیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں انہی لوگوں کی اولاد داخل ہوگی جس اولاد نے اپنے بڑوں کی پیروی کی. عقیدے میں بھی انہی کی طرح رہے, عقیدہ بدلا نہیں اور اعمال میں ان کی پیروی کی, یعنی انہی نیکیوں کو اختیار کیا, وہ داخل ہوں گے. اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں.
اللہ تعالیٰ شاپ متا جنات عدن یدخلونها ومن طلع من آبائهم وازواجهم وذرياتهم.
ان کے باپ دادا, آبا ہو گئے نا, جمع ہو گئی باپ دادا اوپر جتنی پیڑیاں, وازواجهم اور ان کی بیویاں, ایک ہوں, دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, دس نکاح کیے ہوں, ایک ٹائم میں چار رکھ سکتے ہیں, دس نکاح کیے ہوں, جتنی بیویاں کون جنت میں جائیں گی ذرا سن لیں. باپ دادا اولاد کا مسئلہ سن لیں. وزریاتہم اور اولاد, ایک شخص نیک ہے, اس کے تعلق رکھنے والے اس کے باپ دادا یا اس کی بیویاں یا اس کی اولاد.
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.
جنت تو رہنے کی جگہ ہے نا, اس میں وہ لوگ داخل ہوئے اور اولاد میں, ماں باپ میں, بیویوں میں, وہ جنہوں نے ایمان نہیں بدلا. ایمان نہیں بدلا, عقیدہ نہیں بدلا, سچے عقیدے پر, صحیح عقیدے پر قائم رہے, وہی لوگ عمل بھلے سے کم بھی ہوں, عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ سوچ لیں, سمجھ لیں, اپنی اولاد کو عقیدے سکھائیں, اپنے رشتے داروں کو, عورتوں کو, بچوں کو اپنے عقیدے سکھاؤ, جنت میں وہ لوگ جائیں گے اور جو لائق ہوں گے. تو جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جنت کا منظر بیان کیا اللہ نے, سن لیں اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ, جنت کا منظر بیان سن لیں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں اپنے محل میں لیٹا ہوا ہوگا, مسہری پر, پلنگ پر, جتنا ہوتا نا اس کے لیے جو بنی ہوگی پلنگ, مسہری, بیڈ, اس پر وہ لیٹا ہوا ہوگا. ارد گرد گھورے جنت کی نعمتیں, غلام, خادم موجود ہوں گے, ہاتھ باندھ کر قطار میں کھڑے ہوں گے, ہاتھ باندھ کر قطار میں کھڑے ہوں گے, دروازے پر دستک ہوگی. من کل باب, دروازہ ایک نہیں ہوگا, کئی دروازے ہوں گے. کل باب ہر دروازے پہ ہے نا جسر, تو ایک دروازہ نہیں, کئی دروازے ہوں گے. مال کے دستک ہوگی, پیغام آئے گا, فرشتے سلام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اے جنتی, تجھے فرشتے کیا کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ ذرا ان کی, فرشتے سلام کرنے آئیں گے. یہ شان ملے گی اچھے عقیدے والوں کو, کیونکہ یہاں نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو وہاں ان پر سلام بھیجا جائے گا. جڑے ایسے ہی نہیں سلام پڑھتے, یہاں ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, نبی پاک پر سلام نہیں بھیجتے, ان کو ایسی امید رکھنی نہیں چاہیے. فرشتے ان کو سلام کہیں گے, سلام کہتے ہوئے آئیں گے, کس طرح سلام کریں گے, سلام کا ذکر بھی ہے. اللہ فرماتا ہے سلام علیکم بما قبلتم فنعم عقبى الدار. فرشتے کہیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا پتلا, تو دیکھو تمہیں پچھلا گھر جو ملا کتنا اچھا ملا, یہ کتنا اچھا گھر ہے تم نے دنیا میں صبر کیا. اے غریب لوگوں, اے وہ لوگوں جنہوں نے دنیا میں کم کھایا, اے وہ لوگوں جنہوں نے دنیا میں کم پہنا, کم پہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کپڑے تھے اور نہیں پہنے, نہیں, جن کے پاس پہننے کو زیادہ نہیں, کھانے کو زیادہ نہیں, مگر اللہ کی رضا پر راضی رہے, عقیدہ درست رہا, ایسے فقراء, ایسے مساکین, ایسے غرباء جنہوں نے دنیا میں تنگ دستی میں وقت گزارا, جنت میں رئیسوں سے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سرحدوں پر حفاظت ہوتی ہے, یہ غریب وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں, ان کی وجہ سے شہر میں بسنے والے, آرام اور آسائش میں بچنے والے بھی بلاؤں سے بچتے ہیں. قیامت کے دن یہ بھی جائیں گے, پر صبر کرو, جو صبر نہیں کرتا اس کو کوئی اجر نہیں ملتا. اجر کس کے لیے ہے؟ اجر کس کے لیے ہے؟ صبر والے کے لیے. اور آپ کے یہاں بھی بڑا مشہور مقولہ ہے, کیا کہتے ہیں صبر کا پھل؟ ذرا کہہ دیجیے, آپ کو شاید میٹھا نہیں لگ رہا اس لیے آواز نہیں لگ رہی. صبر کا پھل میٹھا دیر سے آتا, میٹھا پھل ذرا جو پھل لگتے ہیں درختوں کے پہلے دن سے نہیں میٹھے ہو جاتے, جب پک جاتے ہیں نا اسی طرح تھک جا کر میٹھے ہوتے ہیں, تو صبر کا پھل ذرا دیر سے ملتا, پکنے میں اس کو دیر لگتی ہے, مگر جب ملتا ہے تو بڑا بڑا میٹھا میٹھا. کوشش کریں, اللہ کی رضا اختیار کریں, بلاؤں پر صبر کریں. میں آخری بات کروں, پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کراچی کے حالات, ہم چاہتے ہیں نا امن قائم ہو, ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو جائے, ہم چاہتے ہیں مہنگائی نہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آرام اور آسائش کے ساتھ بسر کریں. تو مجھے بتائیے, کیا ہم اللہ کی طرف سے جو ہدایات تعلیمات ملی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں؟ بس بولیے مسجد میں بیٹھے ہیں, نہیں. جو تکلیف مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں؟ نہیں. تو پھر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج سچی توبہ کریں کہ اب تک جو ہو گیا تو ہو گیا, اب ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے, شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا کہنا نہیں مانیں گے, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں گے. تو بتائیے, ہم جب سچی توبہ کر لیں گے اور یہ بھی کہ یا اللہ تیری طرف سے کوئی اگر تکلیف آئے گی ہمیں صبر کی توفیق دینا, تو بتاؤ پھر امن ہو جائے گا یا نہیں؟ تو ہم یہ سب کوشش کریں گے, کیوں دیر کر لیں, کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں کہ ہمیں دیر کر رہے ہیں؟ جو یہ وعدہ نہیں کر لیتے, اگر ہم دیر کرتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے, اور پھر گیا وقت, کہتے ہیں نا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پچھتاتے رہ جائیں. سچی توبہ کریں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے ان بلاؤں کو دور فرمائے, اور ہمیں امن و سکون عطا کرے. میں اور آپ کوشش کریں کہ اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ استغفار کریں, آئندہ کے لیے نیکی کا ارادہ کریں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.